Você é.
वक्त कितना देखें الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. حقوق نسواں بل کے پس پردہ مقاصد اور ہمارا لاح عمل اس سے متعلق کیا ہونا چاہیے, یہ آج کا موضوع ہے. اس سے پہلے کہ موضوع کی بات کریں, تھوڑی سی تاریخ جو ہے وہ اگر ہم دہرا لیں. قیام حدود اللہ اور پھر اس کی حفاظت جو ہے وہ ہمارے اسلاف نے کس طرح کی, تو اصل میں اللہ تعالی نے جو وحی کا سلسلہ جو شروع کیا اس کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مشن کے ساتھ بھیجے گئے. چنانچہ قرآن میں تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہ بیان ہوا کہ آپ کو قرآن اور ایک جو ہے وہ عادلانہ نظام کے ساتھ بھیجا گیا تاکہ آپ اس نظام کو باقی نظاموں پر غالب کر دیں. اور آپ نے تقریباً جو ہے وہ 23 برس کی جو محنت ہے ان میں سے بھی 21 برس جو بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں فتح مکہ سے پہلے, تو اس میں جو ہے شب و روز کی محنت کے بعد اللہ کی ان حدود کو نافذ کیا, اور پھر جو باقی آپ کی حیات مبارکہ کے 2 سال ہیں وہ انہی حدود کی حفاظت میں جو ہے اور اس کے دفاع میں آپ نے گزارے. تو ویسے تو سیرت جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ وقت بھی ناکافی ہوتا ہے, لیکن اس وقت ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو نبوی زندگی ہے اگر اس کا مطالعہ کریں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے اس دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور اسے نافذ کیا جائے, اور جب وہ نافذ ہو گیا تو اس کی اب مداخلت کی جائے, اسے برقرار رکھا جائے. وہ اگر شاعر کی زبان میں ہم دیکھیں تو مکے میں مقدس خون تکتا, طائف میں کبھی پتھر کھائے, بس ایک تڑپ تھی کیسی تڑپ انسان ہدایت پا جائے, ہر غم کو لگا کر سینے سے درما کے طریقے سکھلائے, کیا قہر ہے یہ انسان اسی محسن کو بلا کر کھو جائے. اس کتنے گناہوں کے ہاتھوں دینی بنیادیں ڈھاتا ہوں, کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا. تو بڑی ہی محنت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کیا, اور اس کے غلبے میں ہمیں معلوم ہے کہ کئی غزوات جو ہیں وہ کرنا پڑے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً احد کا میدان جو ہے آپ کے دندانے مبارک شہید ہو گئے, آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا, خون اتنا جسم سے بہا کہ آپ کا غشی تاری ہو گئی, کمزوری اتنی ہوئی اور آپ بے پڑے بے ہوش ہو گئے, اور افواہ مشہور ہو گئی کہ معاذ اللہ آپ شہید ہو گئے. تو لیکن یہ ساری مصائب کس لیے جھیلے, تاکہ یہ اللہ کا کے جو احکامات ہیں, اللہ کا جو نظام ہے اس کے حدود ہیں وہ قائم ہو سکے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین کے دور کا آغاز ہوا, ان میں یہ چاروں خلیفہ جو ہے انہی حدود کی حفاظت میں ان کا پورا زمانہ گزرا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی میں فتنہ کھڑا ہو گیا, جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے, کچھ لوگ کہنے لگے ہم زکات نہیں دیں گے, مانے ہی نہیں زکات. تو حالانکہ مختصر دور ہے تقریباً 2 سالہ, لیکن اس میں آپ نے جو ہے دین میں فرق آنے نہیں دیا, اس کی حفاظت میں جو ہے وہ پورا جو ہے آپ نے اپنے آپ کو لگا دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, ان کے زمانے میں جو ہے اسلامی ریاست کی توسیع ہوئی, 3 دریا اعظموں تک پھیل گیا. پھر اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, کافی طویل دور جو ہے ان کا گزرا ہے, تقریباً 12 سال. تو اس میں بھی جو ہے وہ اس اسلامی ریاست کی خوب توسیع ہوئی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, اور خصوصاً یہ جو آخری تین خلفاء راشدین ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے تو انہی حدود اللہ کی حفاظت سے اپنی جانیں قربان کر, یہ وہ عظیم شہداء ہیں جن کا خون اس جدوجہد میں بالکل آغاز میں ہمیں نظر آتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ جو پوری محنت تھی دین کے غلبے کی, اس میں بھی ہمیں معلوم ہے سینکڑوں صحابہ کرام کا خون جو ہے وہ اس جدوجہد میں شامل. پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد بنو امیہ کے دور کا آغاز ہوا, تقریباً 100 سالہ دور ہے ان کا, اور اس میں بھی حالانکہ جو ہے بادشاہت میں فرق آ گیا, وہ بادشاہ جو پہلے رجال دین بھی ہوا کرتے تھے, رجال دنیا بھی ہوا کرتے ہیں, دنیا کے بھی حکمران تھے اور دینی امامت بھی ان کے ہاتھ میں تھی, ان کے اپنے ذاتی کردار میں فرق آنا شروع ہو گیا. اب وہ عیش پرست ہو گئے, کچھ دنیا داری آ گئی, لیکن دین کا نظام, دین کی حدود برقرار تھے, انٹیکٹ تھے, اسی طرح اللہ کے دین کی حفاظت کی جاتی تھی. ذاتی حیثیت میں جو ہے حکمرانوں نے زوال کا رستہ اختیار کیا, لیکن یہ 100 سالہ دور بھی مسلمانوں کی عظمت کا دور ہی مانا جاتا ہے. اس کے بعد بنو عباس کا دور آیا, یہ 500 سالہ دور ہے, یعنی جو ہے آپ دیکھیں گے 1258 میں پھر جا کے تاتاریوں نے حملہ کیا, اور اس میں پھر تاتاری جو ہے وہ کروڑوں کی تعداد میں آئے, اور جو ہے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا, اور جو مسلمانوں کے بڑے بڑے شہر تھے, بغداد ان میں سے ایک تھا, اینٹ سے اینٹ بجا دی, ہمارے پورے علمی سرمایہ کو برباد کر دیا, اور ہماری پوری ثقافت کو مٹانے کے در پہ ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معاملہ کر کے دکھایا, جو عقلیں جو ہے وہ نہیں مانتی, کہ ہے ایا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. انہی لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے دین کی توفیق دے دی, وہی ایمان لے آئے, اور پھر اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں آ گیا. لیکن ایک فرق یہ آیا کہ عربوں کے ہاتھ سے نکل کر ترکوں کے ہاتھ میں آ گیا, لیکن اسلام کی عظمت اور اس کی سسرت وہ اس زمانے میں قائم رہی. پوری دنیا میں اس وقت بھی مسلمانوں کا غلبہ تھا, ان کی حکومت تھی, اور دین بھی برقرار تھا. دین میں کوئی بڑا فساد سوائے اس کے سیاسی سطح پر جو بادشاہت تھا اس کا کچھ جو ہے وہ خلافت کا رنگ ختم ہو گیا, باقی دین کا نظام ان تک رہا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ چلتا رہا. آٹومان امپائر سے تو آج کل بھی جو ہے وہ اکثر لوگ جانتے ہیں, یورپ میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے, یہ جس طرح آج امریکہ سپر پاور بنا ہوا ہے, تو اسی طرح اس وقت مسلمان ایک بہت بڑی سپر پاور تھے. یہ پورا دور, اور یہ زیادہ بہت زیادہ وقت نہیں ہوگا اس دور کو ختم ہوئے گا, یعنی 19ویں 20ویں صدی کے اوائل تک ہماری حکومت دنیا پہ رہی ہے, مسلمان جو ہے وہ حکمرانی کرتے رہے. اللہ کا یہ دین جو ہے اس کی حدود وہ اس طرح نظام جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. لیکن پھر جو ہے وہ کیونکہ باطل جو ہے وہ مستقل حق کے خلاف جو ہے پہلے دن سے کھڑا رہا ہے, چیلنج چلتا رہا ہے, اور انہی کی وجہ سے کئی شہادتیں جو ہے وہ ہم نے پہلے جیسے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی, خلافت راشدہ کے دور میں ہوئی, اس کے بعد مستقل لوگ اٹھتے رہے باطل نظام کے خلاف. اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تحریک ہے, اور اس سے پہلے نفس زکیہ کی بھی تحریک ہے, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھتے رہے کہ کسی طرح جو تھوڑی بہت کمی آ رہی ہے اسے بھی پلگ کیا جائے, اسے بھی ختم کیا جائے, اور دین کو بالکل برقرار رکھا جائے, حدود اللہ کو بالکل انٹیکٹ رکھا جائے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1924 جس سے پہلے ہوا ہے World War I, اور اس میں مسلمانوں نے جو ہے وہ اس وقت کی جو اوٹمان امپائر تھی, سلطنت عثمانیہ تھی, انہوں نے ساتھ دیا جرمنز کا, اور یہی بات لگا کر جو ہے وہ پوری قوت سے یورپ جو ہے مسلمانوں پر بل پڑا World War I کے بعد. اور یہ جو تین بر اعظموں پر پھیلی ہوئی مسلمانوں کی ایک عظیم ریاست تھی, اس کے حصے وقرے کری, کہیں ڈچ آ گئے, کہیں پر فرانسیسی آ گئے, کہیں پر برٹش آ گئے, کہیں پر ولندیزی آ گئے, کہیں پر اٹالوی آ گئے, تو ان سب نے جو ہے وہ یہ جو تین دریا دونوں پھیلی ہوئی ایک ریاست تھی اس پر قبضہ کر لیا, اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, مختلف ملکوں میں بانٹ دیا, اور پھر جو ہے یہ دور جو ہے وہ گزرے ہماری گویا براہ راست سیاسی غلبہ جو ہے ہمارے اوپر یہ مغربی قوتوں کا ہو گیا. لیکن اس میں یاد رکھیں کہ اس میں صرف ایک ملک جو ہے وہ بچا رہا ہے, وہ آزاد رہا ہے, وہ کون سا ہے, وہ ہے ترکی. لیکن ترکی کو کیا قیمت دینی پڑی اپنی آزادی کی, علامہ اقبال جو ہے اس پر مرثیہ کہتے ہیں, چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی خبا, سادگی مسلم کی دیکھ غیروں کی عیاری بھی دیکھ. تو ایک قیمت لگائی گئی ترکی کی آزادی کی, انگریز نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں جو ہے تمہیں آکوپائی نہیں کرتے, اس کے بدلے میں کیا چاہیے, اس کے بدلے میں خلافت کا خاتمہ چاہیے. چنانچہ یہ کوئی انگریزوں نے آ کے خلافت کا نظام ختم نہیں کر دیا, ہم نے خود ہمارے اپنے لوگوں نے کیا. مصطفیٰ کمال اتاترک, اس کا ایک بہت بڑا اگر کارنامہ کہنا چاہیں آپ تو یہ کارنامہ ہے کہ اس نے خلافت کا نظام ختم کر دیا. آخری خلیفہ ان کے خاندان کو یا تو قتل کر دیا یا ملک بدل کر دیا, اور اس یہ قیمت چکانی پڑی ہے آزادی کی. اور اس کے بعد سے تھے 1924 کے بعد سے آج 2006 82 سال ہو گئے کہ وہ حدود یہ جو یہ پورا ادارہ تھا خلافت کا ادارہ جو یہ یعنی آپ کہیں کہ جو اس کی جو ہے ساری دوڑ دھوپ کر رہا تھا کہ یہ حدود اللہ انٹیکٹ ہے, اللہ کا نظام برقرار ہے, اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر 1924 تک کسی نہ کسی حال میں برقرار رہا, یہ کام ہوتا رہا. لیکن 1924 میں جب اس ادارے کو بالکل ختم کر دیا گیا تو اب تقریباً 82 برس گزر گئے کہ اب ہمارا کوئی قائد نہیں ہے, ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے, مسلمان مختلف گروہوں میں بچ چکے ہیں, اور ہمارا دشمن ہر طرح سے جو ہے ہمیں ایک دوسرے سے لڑا بھی رہا ہے, ہمارے اوپر براہ راست بھی حکومت کر رہا ہے, انڈائریکٹ بھی حکومت کر رہا ہے, ہمارے سارے معاملات اس کے ہاتھ میں. انگریزوں سے کہا تھا کسی نے کہ بھائی تمہیں خلافت سے ختم کرنے کا کیا فائدہ, اب تو یہ زور بھی نہیں رہا خلافت کا, اب تم لوگوں کا غلبہ ہے, پہلے ہی ہماری اتنی بڑی جو پوری ریاست پر تمہارا قبضہ ہے, اب کیا فائدہ, یہ تو ایک ڈمی ایک خلافت رہے گی. کہ انگریزوں نے کہا ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں, آج بھی اگر خلیفہ نے کوئی حکم دے دیا تو مسلمان سر سے کفن باندھ کر نکل آئے. تو انہوں نے ہماری یہ جو ایک اتحاد کی علامت تھی اسے ختم کر دیا. اس کے بعد کے جو بڑے بڑے ایونٹس ہیں وہ ہمارے سامنے تھے. اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر 1947 میں ایک ملک جو ہے وہ مسلمانوں کو دیا جسے ہم پاکستان کہتے ہیں. اب اس میں بھی ایک طویل وہ چاہیے کہ کیا کیا معجزات تھے کہ وہ بجائے بالکل ناممکن لگ رہا تھا لیکن یہ ملک بنا اور اسلام کے نام پر بنا. اور بھی وجوہات تھیں, انگریز ہندوؤں کی غلامی کا بھی ڈر تھا, اور لیکن جو آواز لگائی گئی جس پہ سارے مسلمان جمع ہوئے انہوں نے قربانیاں دی وہ یہی کلمہ تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہماری بہنوں نے ہماری ماؤں نے اپنی عزتیں قربان کی, اور ہمارے بڑے تو رہنے دیں بچوں تک نے اپنی جانوں کی قربانی دی. اس وقت 6 لاکھ مسلمانوں کا خون ہے سرزمین کی آزادی میں. تو یہ جناب کام ہوا. اس کے بعد امید یہ تھی کہ اب یہاں پر جو کھوئی ہوئی ہماری متا ہے وہ نظام جو دنیا سے مٹایا جا چکا ہے اسے دوبارہ یہاں پر جو ہے وہ قائم کیا جائے گا. اسی لیے یہ ملک بنا تھا. لیکن ہم جانتے ہیں اب جو ہے 55 سال سے اوپر ہو گیا, اور جو ہے وہ معاملہ بجائے آگے بڑھنے کے مسلسل ریورس جی آئی کی طرف جا رہا ہے. اسی میں ایک اہم تاریخ جو ہے مزید یاد رکھیں, 1948, اس سے ایک اور نظریاتی ریاست دنیا کے نقشے پر آئی. یہ واحد دو ریاستیں ہیں مدینہ کی ریاست کے بعد جو کسی نظریے کی بنیاد پر بنی. سب سے پہلی ریاست جو وجود میں آئی وہ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست تھی, کلمے کے نام پر بنی. اس کے بعد اگر آپ تاریخ میں دیکھیں گے دوسری ریاست جو کوئی نظریے کی وجہ سے جو ہے وہ وجود میں آئی وہ پاکستان کی ریاست ہے. اس کے اگلے سال بعد 1948 میں تھے یہودیوں نے اپنی اسٹیٹ کو ڈکلیئر کیا, اور یہ تیسری ریاست آپ کہنا چاہیں کہ یہ بھی نظریے کی سطح پر ہے. اور لیکن پھر 1966 ایک اور اہم تاریخ ہے, 1967, جس میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی 6 دنوں پر مبنی, اور عربوں کو شرمناک شکست ہو گئی, اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کی ایک اور نہایت مقدس مقام بیت المقدس جو ہے وہ چھن گیا, جو ابھی تک جو ہے مسلمان دوبارہ حاصل نہیں کر سکے. اور اس کے بعد تو جو ہے وہ ذلتوں کی جو ہے ایک مسلسل سلسلہ ہے, اور اب تو وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ہم عادی ہو گئے. اتنی ذلتیں جو ہیں وہ مسلسل ہمارے اوپر آ رہی ہیں کہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ یہی ہماری بہتری نہیں شاید یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج کا موضوع یہی ہے کہ اس میں اب کیا کیا جائے, اور اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ اسے ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے جو لاہ عمل قرآن ہمیں دیتا ہے احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے, اس پہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب یہ پاکستان بننے کے بعد آپ دیکھیں گے کچھ کام ہوئے کہ اس نظام کی طرف پیش رفت ہو, ان حدود اللہ کو دوبارہ نافذ کرنے کی جدوجہد ہو, لیکن پچھلے چند عرصے میں ان سارے کاموں کو پھر بڑی تیزی کے ساتھ نلیفائی کیا جا رہا ہے. اس میں آپ کو شاید پتا ہو کہ انڈیا میں بھی جو آئلی قوانین ہیں, جو خاندانی لاز ہیں, نکاح طلاق کے, یہ شریعت کے عین مطابق ہیں. جب پاکستان بنا تھا وہ انڈین جو برٹش لا تھا وہ یہاں پر بھی اسی طرح نافذ تھا, اس میں بھی شرعی احکامات یعنی یہ جو فیملی لاز ہیں یہ شریعت کے مطابق تھے. لیکن 1962 میں ایوب خان نے جو ہے اسے بدل دیا, اسے غیر شرعی بنا دیا اس میں, اور وہ اس طرح کا کچھ معاملہ ہو گیا اس زمانے میں کہ زنا کرنا ملکی قانون کے لحاظ سے جائز تھا اور دوسری شادی کرنا جرم تھا. تو یہ بھی مزاحتہ تیز کام جو ہے اس ملک میں ہوئے کہ جو اسلام کے نام پر بنایا گیا. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پچھلے ہی دور میں 2002 غالباً, جس میں ایک طویل جو محنت اس خطے میں مسلمان کر رہے تھے کہ کسی طرح جو ہے سود کی لعنت اور یہ جو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان ہے اس کے عذاب سے, اس کے قرض سے, اس کی لعنت سے اس قوم کو نکالا جائے, اس میں بڑی پیش رفت بھی ہو گئی. سپریم کورٹ نے بھی اس کے حق میں فیصلہ دے دیا, لیکن اسے نلیفائی کر دیا, ایک تو پورے ججز کو ہی تبدیل کر دیا گیا, بڑے ہی جو ہے مکر کے ساتھ اور چال کے ساتھ جو ہے اس کام کو بھی ریورس کر دیا گیا اور اس بینک کے سود کو پھر دوبارہ سے جائز ویسٹ ملک میں قرار دے دیا. اسی ذلتوں میں سے پھر ایک ذلت یہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے جو حدود آرڈیننس سے متعلق ہوئی. اب وہ کیا ہے, اس میں کیا تبدیلیاں ہوئی, یہ ہم بہت سن چکے ہیں. بس مختصرا یہ کہ حدود آرڈیننس کے پانچ حصے ہیں, ان میں سے ایک حصہ کا تعلق زنا سے ہے, اور اس میں جو 22 کل دفعات ہیں ان میں سے 11 کو تو بالکل جو ہے بلکہ 12 کو بالکل ختم کر دیا گیا, ان کو بالکل مٹا دیا گیا, نلیفائی کر دیا گیا, اور جو ان میں سے باقی جو 6 تھیں ان میں جو ہے وہ 6 دفعات میں 18 ترمیمیں کر دی گئیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں بالکل ہی الجھا ہی گزر گیا اس کا, اور 4 کو بہرحال اس کی اسی اوریجنل شکل میں برقرار رکھا گیا. تو اس طرح یہ بالکل نیا جو ہے ایک لا لے کر جو ہے آئے گئے, نام دیا گیا حقوق نسواں بل. لیکن بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے شاید پاکستان کی عورتوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ زنا بل جب کرنے والے کو رجم کی سزا مل رہی تھی, پر اس بل نے یہ کہا کہ ایسے شخص کو رجم کی سزا نہ ہو بلکہ جو ہے 5 سالہ قید. تو یہ شاید جو ہے وہ حق تھا جو جس کا تقاضا یہاں کی خواتین کر رہی تھی وفا لما حکمران. تو جناب یہ پس منظر ہے. اب جو ہے کیا جائے, بل کو یہاں ڈسکرائب کرنا اس میں کیا دفعات میں کیا ہو گیا یہ مقصود نہیں ہے, بلکہ اس کا پس منظر کیا ہے, اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے, تو یہ ہمارا سمجھنے کی آج بات ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ ایک طویل عرصے مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی, اور یہ گزشتہ آج سے جو ہے تقریباً 80-82 سال پہلے تک مسلمانوں کا عروج تھا, اور تقریباً یہ 80-82 سال سے اب انگریزوں کا جو ہے یا یعنی پوری دنیا پہ, ویسے تو یہ تقریباً 150-200 سال سے ان کا ڈومینیشن کا آغاز ہو گیا تھا, لیکن مستقل جو ان کی ڈومینیشن ہے وہ تقریباً 80 سال سے پوری دنیا میں جو ہے وہ مغربی اقوام کی ہے. تو وہیں سے جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو, ہماری تہذیب کو, ہماری جو بھی جو ہے دنیا میں ڈومینیشن ہے اسے مٹانے کی, اسے ختم کرنے کی کوششیں مستقل کی ہیں. یہی ہمیں جو ہے وہ برٹش انڈیا میں بھی نظر آتا ہے, حالانکہ جنگ آزادی مسلمانوں نے ہندوؤں نے مل کے لڑی تھی, لیکن سارا نزدہ جو ہے وہ مسلمانوں پر اتارا گیا, ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام کو جو ہے سولیوں پر چڑھایا گیا, ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا, ان پر سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے, تعلیم کے دروازے بند کر دیے, انہیں جو ہے وہ ملازمتوں سے نکال دیا گیا, بالکل ہی جو ہے ایک کونے سے لگا دیا گیا, اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ مستقل جاری ہے. لیکن جب ہم تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ ایسے حالات کیے کہ ایک ایک کر کے مسلمان ریاستیں آزاد ہو گئیں, اور 20ویں صدی کے شروع تک تقریباً تمام مسلمان ریاستیں آزاد ہو گئیں. لیکن یہ آزادی تو انہیں حاصل ہو گئی, لیکن انگریز پیچھے اپنا پورا نظام ایک چھوڑ کے گئے, وہ ایک پورا اس طرح کا سسٹم بنا کے گئے کہ ان کے پیچھے بھی بائی پراکسی ان کی حکومت یہاں پر برقرار ہے, اور اکثر جو اسلامی ممالک ہیں وہاں ان کی پراکسی یعنی حکمران وہ بیٹھے ہیں اور ان کے منظور نظر احکامات کو لاگو کرتے آ رہے ہیں. وہ آج تک ہے, کچھ عرصے پہلے تک ہمارے حکمران کہتے تھے نہیں ہم ہی اپنے ڈیسیزنز لے رہے ہیں, ہم ہی اپنے فیصلے کر رہے ہیں, اور پیچھے وہ جو کٹ پتلی کے جو دھاگے ہوتے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے تھے, لیکن اب تو وہ پردہ بھی ہٹ گیا ہے, اب یہ کوئی شرم اور جھجک محسوس نہیں کرتے ہمارے حکمران کے بھائی امریکہ کا حکم کے ایسا کریں, اور بلکہ اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ان کے جرائم کو بھی اپنے نام سے جو ہے لیا جا رہا ہے کہ وہ جو باجوڑ میں جو بم دھماکے ہوئے ہیں اس سے پہلے اتنا زیادہ گر جانا کسی حکومت میں نہیں ہوا. یعنی یہ ڈینائی کیا جاتا تھا کہ جی ہمارے اوپر کوئی غیر ملکی انفلوئنس نہیں ہے, ہم سارے ڈیسیزن خود کریں, اب تو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہی کریں گے جو جو ہے ہمارے مفاد میں ہوگا, امریکہ کے ہم ساتھی ہیں اس کے مفاد میں ہوگا, اور بلکہ ان کی خطاؤں کو بھی اون کرتے ہیں کہ نہیں انہوں نے نہیں ہم نے کیا. تو ان حالات میں اب کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چند آیات آپ کے سامنے قرآن سے رکھا جائے, اس میں کچھ وجوہات بھی ہیں کہ ایسے کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ, ہمارے ہاں اس طرح کے حالات کیوں آ رہے ہیں, اور پھر اس میں کچھ طریقہ کار کی طرف بھی رہنمائی. چنانچہ سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 109, اس میں بتایا گیا کہ یہود و نصارہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں, انہیں کیا پڑی ہے کہ جو ہے وہ تمہارے پیچھے اس طرح پڑ گئے ہیں اور تمہارا پورا نظام بدلنا چاہتے ہیں, سیاست, معیشت, یہاں تک کہ معاشرت, اب تو انہیں کیا پڑی ہے حدود آرڈیننس سے اور جنا سے اور یہ خواتین کے یہاں پہ معاملات سے. تو یہاں اب اللہ تعالیٰ فرمائے ود کثیر من اہل کتاب, اور چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے اکثر, لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا, کہ وہ تمہیں لوٹا دیں جو ہے تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف, یعنی وہ مطمئن نہیں ہے تمہارے ایمان سے اور تمہارے اس نظام پہ, وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ کفر اور شرک کی طرف لوٹا دیا جائے. حسدم من عند انفسہم, ان کے دلوں میں جو ہے وہ جو ہے حسد ہے تو ان کے اندر, من بعد ما تبین لهم الحق, بعد اس کے کہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا, اب وہ سمجھتے ہیں خود بھی کہ یہی طریقہ بہتر ہے ان کا, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے اب کیونکہ حدود آرڈیننس میں بھی جو زنا سے متعلق حدود کی شکل انہیں ترمیم کی گئی ہے, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود بھی یہ مانتے ہیں کہ ہمارا فیملی سسٹم بالکل تباہ ہو گیا ہے, اور جو ہے یہاں بالکل وہ جو قریب ترین رشتے ان میں فرق آ گیا ہے اور گھر برباد ہو رہے ہیں, فیملی لائف جو ہے وہ بالکل تباہ ہو گئی, لیکن پھر بھی جو ہے وہ حسد کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ مسلمانوں میں بھی برقرار نہ رہے. اسی طرح فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره, یہاں ہدایات دی جا رہی ہیں کہ چھوڑ دیجئے انہیں, نظر انداز کیجئے ان سے یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نہ لے آئے, اپنا معاملہ نہ لے آئے. وہاں اس وقت مراد کی فتح, ابھی ان کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے, القریب جو ہے اللہ کا حکم آنے والا ہے. آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اذن سے ہو رہا ہے, ضروری نہیں ہے اللہ کی رضا بھی ساتھ ہو, لیکن اس کی اجازت ہے جس سے یہ حالات آ رہے ہیں. میرے آپ کے لیے یہ حالات جو ہیں وہ آزمائش ہیں, اب ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اپنی وفاداریوں کا ثبوت دیں کہ ہم کس کے وفادار ہیں, اللہ کے دشمنوں کے وفادار ہیں یا ہمارا رشتہ اسی تاریخ سے جڑا ہوا ہے اور انہیں قربانیوں سے جڑا ہوا ہے جو ہمارے اسلاف دیتے آ رہے ہیں. اسی طرح پھر بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ان کفار کی باتوں میں آ جاتے ہیں, ان کی اطاعت کرتے ہیں, ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران آیات ہیں 149 سے 150 تک, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, ان تطیعوا الذین کفروا, اگر تم نے اطاعت کی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا, یردوکم علی اعقابکم, تو یہ تمہیں پلٹا دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل, تمہیں پھیر دیں گے سیدھے رستے سے. فرمایا قلبو خاسرین, بس تم ہو جاؤ گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے, نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے. بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے. اب یہ ان لوگوں کی بات کیوں مان رہے ہیں ہمارے حکمران, یا کیوں ان کی بات مانی جاتی ہے؟ دو وجوہات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں, آگے بھی ذکر آئے گا. ایک تو خوف ہوتا ہے کہ بھئی ان کی بات نہیں مانی تو ہمارے ملک کو تباہ کر دیں گے, ہمیں پتھروں کے زمانے میں پہنچا دیں گے, کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا, ہم بالکل علیحدہ ہو جائیں گے. تو فرمایا جا رہا ہے بل اللہ مولاکم, اکیلے کیوں ہوگے, کیوں یہ مصائب آئیں گے, تمہارا دوست کون ہے, تمہارا پشتنہ کون ہے, وہ اللہ ہے. فرمایا ہوا خیر الناصرین, وہ سب سے بہترین مدد کرنے والا. اب ان کی چال بازیوں کو سمجھنے کے بعد ان کے دست بازو بن رہے ہو ان کے شر سے بچنے کے لیے, پھر بھی وہ تمہیں جب موقع ملتا ہے نقصان ہی پہنچاتے ہیں, کبھی زبان سے کبھی عمل سے, تو کوئی ابھی تک کیا خیر جو ہے وہ مل گیا. تو فرمایا کہ بہترین مدد کرنے والا کون ہے, وہ اللہ کی ذات ہے, اس پہ اگر ایمان ہو. اور یہ تاریخ جو ہے وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ جن لوگوں نے بھروسہ کیا اور باطل کے آگے ڈٹے ان کی عزت ہوئی ہے, اور یہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں جو ہے اس میں ایران کی بھی اب عزت ہو رہی ہے, لوگوں نے اچھے الفاظ سے یاد کرے, ہمارا تو کوئی گنتی شماری نہیں ہے جو, اور یہ پوری تاریخ جو انسانوں کی اس پر شاہد ہے کہ جو غدار ہوتے ہیں ان کو کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا, اور بلکہ تاتاریوں کا تو یہ معاملہ آتا ہے کہ پہلے تو وہ چال بازی کرتے تھے, کچھ معاملات طے کرتے تھے, اور غدار جو ان کے لیے شہر کے دروازے کھول دیتے تھے, اس کے بعد سب سے پہلے انہیں کو قتل کرتے ہیں. کہتے تھے تم اپنوں کے ساتھ نہیں ہو, تم نے اپنوں کے ساتھ وفاداری نہیں کی, تم ہمارے ساتھ کیا وفاداری کرو. تو یہ حالانکہ یہ ساری تاریخ ہمارے سامنے پھر بھی جو ہے مصیبت سے ہے, لیکن جن لوگوں نے یہ غداری اور بزدلی کا معاملہ نہیں کیا آج ابھی بھی ان کی عزت ہے اس دنیا میں. اور شمالی کون سی ہے, شمالی کوریا اور اسی طرح ایران, دونوں کی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے ان کی منزلت ہے, ان کی باتوں کو سنا جاتا ہے اور جو ان کا ایک جو ہے امیج جو ہے دنیا میں آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 44, اس میں بتایا گیا یہ شریعت سے پہلے تہی کی وجوہات کیا ہے, کیوں آدمی شریعت پر عمل نہیں کرتا. دو ہی وجوہات بیان ہو رہی ہیں, ایک تو خوف اور دوسرا لالچ. اب اس وقت یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں. ایک تو ہمیں دشمنوں کا خوف ہے, اس لیے ان کی بات ماننی ہے, انہیں خوش کرنا ہے چاہے اپنا کتنا بڑا نقصان ہو جائے. اسی طرح کچھ لالچ بھی وہ ہمیں دلاتے ہیں کہ بھئی یہ پیسہ دے دیں گے, یہ قرضہ معاف کر دیں گے اور یہ ہو جائے گا. تو دونوں کا رد سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں آ رہا ہے. الفاظ ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدا ونور, بے شک ہم نے ہی نازل کی ہے تورات اور اس میں ہدایت بھی اور نور بھی ہے. ہدایت سے مراد ہے شریعت, احکامات, حدود اللہ, اور نور سے مراد ہے نور ایمانی, ایمان کے جو ہے تقاضے بھی, اس کے بھی جو ہے تعلیمات ہیں. فرمایا یحکمو بہا النبیون الذین اسلموا, اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے ان کے انبیاء کرام جو کہ اللہ کے فرما بردار تھے. للذین ہادوا والربانیون والاحبار, اور ان لوگوں کے لیے بھی جو یہودی تھے اور ان کے صوفیہ بھی, ان کے علماء بھی, یعنی تورات کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتے تھے. اور ایسا کیوں کرتے تھے, لما تحفظون من کتاب اللہ, کیونکہ وہ محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے. تو جس امت کو نظام دیا جاتا ہے, کتاب دی جاتی ہے, اس کے ذمے اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ہم جو ہے اسے خود جو ہے سب سے پہلے رد کر دیں. ہم تو ان لوگوں میں تھے جنہیں دوسروں سے بچانا تھا, ہم تو اپنے ہاتھوں سے اگر اس نظام کو پامال کریں گے, اس کی تعلیمات کو اکھاڑیں گے تو ہمارا جرم کتنا شدید ہوگا. اب یہ سمایا مکان و آنے ہی شہدا, اور وہ یہ حفاظت کیوں کرتے تھے, کیونکہ وہ اس پر گواہ بنائے گئے تھے. ایک پوری گواہی کی ذمہ داری ہوتی ہے امت کے سپر, نہ صرف ان احکامات کا مجھے اپنے عمل کرنا ہے بلکہ اس کی شہادت ہمیں اپنے زمانے میں پیش کرنی, نہ صرف اپنے دور کے لوگوں میں بلکہ آنے والی نسل کو بھی جو ہے یہ دین, یہ نظام, یہ حدود اللہ جو ہے اس کی امانت ہمیں دے کر جانا. تو فرمایا اب آگے وجوہات آ رہی ہیں کہ ایسا نہ کرو, یہ اس کی کتاب اللہ کی حفاظت بھی تمہارے ذمے ہے, اس کی شہادت, اس کی گواہی اپنے قول و عمل سے دینا یہ بھی تمہارے ذمے ہے. فرمایا فلا تخشوا الناس واخشوا, پر تم جو ہے لوگوں سے مت ڈرو. کس سے ڈرو؟ مجھ سے ڈرو, یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, لوگوں سے نہ ڈرو. اور ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا, اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچ دو. اب وہ چاہے لاکھوں ڈالر دیے جائیں, وہ تھوڑی قیمت ہے. قرآن میں آتا ہے متاع الدنیا قلیل, یہ دنیا کی جو مال و متاع بہت تھوڑا ہے آخرت کے عظیم اجر و ثواب کے سامنے. تو فرمایا کہ یہ جو قیمت ہے یہ بہت تھوڑی قیمت ہے جس کے عوض جو ہے اللہ کی آیات کا سودا کرے. اب یہ سخت الفاظ ہیں, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جو کوئی اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, بس یہی لوگ تو کافر ہیں. اور کافر کہتے کسے ہیں؟ تو کافر وہی ہے جو اللہ کی تعلیمات آ گئے, اللہ کے احکامات آ گئے, سن لے, سمجھ لے, پھر انکار کر دے, تو یہی تو کفر ہے. فرمایا اور کافر کون ہے؟ اسی طرح آیت نمبر 47 میں آیا کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق جو ہے وہ فیصلے نہیں کرتے, وہی تو ظالم ہے. اور ظلم کیا ہے؟ چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا, جو اللہ نے مقام مقرر کیے ہیں, جو حدود مقرر کیے انہیں بحال کر دینا. اسی طرح آیت نمبر 47 میں آیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو فاسق ہیں. اور فسق کیا ہے؟ اور نافرمانی کیا ہے؟ اور بغاوت کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکموں کو رد کر دینا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے ہمیں محفوظ رکھے. اب یہ ذمہ داری ہے کس کی؟ ویسے تو اوپر بات آ گئی کہ جسے بھی یہ کتاب دی گئی ہے, اس کی تعلیمات جس تک پہنچی ہیں, جنہوں نے قبول کیا, اب ان کے ذمے ان کی حفاظت بھی ہے اور ان کی شہادت بھی ہے. تو مزید جو ہے یہ خصوصاً ان لوگوں کو جو اہل علم ہیں, جو دینی طبقات مانے جاتے ہیں, ان پر یہ خصوصیت کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے. چنانچہ سورہ مائدہ آیت نمبر 63 میں یہی ذکر ہے, فلا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار, اور کیوں نہیں انہیں منع کیا ان کے صوفیہ نے, ان کے علماء نے, ان قولہم العلم, ان کے جھوٹ بولنے سے, وَأَقْلِ هِمُ السُّحْدِ اور ان کے حرام خوری کرنے سے. تو اصل جو ہے ذمہ داری تو تمام اہل تقویٰ کی ہے, اہل دین کی ہے, لیکن خصوصیت کے ساتھ جو دینی طبقات مانے جاتے ہیں صوفیہ کرام, علماء کرام, ان پر یہ مزید ہو جاتی کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی غلط کاریوں سے بھی روکیں اور حرام خوریوں سے بھی جو ہے انہیں منع کریں. فما لبئس ما كانوا يصنعون اور بہت ہی برا ہے جو وہ کام کیے جا رہے ہیں. یہ اس طرح کرنا, جھوٹ پر آگے بڑھنا اور حرام خوریاں کرنا, اللہ کی احکامات کو پامال کرنا بہت برا ہے. اب یہاں سے اب ہم یہ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی آیات رکھی, اب پس پردہ مقاصد کیا ہیں اس ریجن میں. بڑا اچھا جن لوگوں نے جو ہے وہ سنا ہے, میں نے بھی پھر لے کر جو ہے وہ دیکھا, تقی عثمانی صاحب کا بھی جو ہے ایک انٹرویو, انہوں نے پہلی دفعہ, اب اتنا اہم ایشو ہے کہ ایسے علماء جو کبھی جو ہے وہ اس طرح پبلک میں آ کے خصوصاً ٹی وی وغیرہ پہ نہیں آتے, وہ بھی مجبور ہیں کہ وہ آئے لوگوں کے سامنے بات رکھیں, تو انہوں نے بھی آ کر جو ہے ایک طویل انٹرویو دیا. اس میں یہ کہا کہ یہ بہت ہی نرالا قانون ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں سب سے ایمرجنسی اور سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ یہ جو ہے زنا کی سزا ختم کر دی جائے, ورنہ آپ دیکھیں کہ اس ملک میں کیا مسائل نہیں, بے تحاشا مسائل ہیں جس پہ ملک دو چار ہیں. پہلے ایک ہی بارڈر پہ دشمن تھا, اب وہ افغانستان بھی سیکیور نہیں رہا, ایک تو غیر ملکی جو ہے معاملات اتنے آ رہے ہیں, اوپر سے امریکہ کا پریشر ہے, تو پھر ہمارے اندر کس قدر جو ہے دہشت گردی کا معاملہ ہے, آپس میں جو ہے لوگوں کے جھگڑے ہیں, پھر جو مہنگائی جس تیزی سے عروج پہ جاری ہے, سابقہ تمام ریکارڈ جو ہے ٹوٹ گئے, 200% سے بھی اوپر چلی گئی, کبھی غریبوں کی خوراک جو ہے وہ دال ہوا کرتی تھی, آج دال جو ہے وہ 90 روپے کلو جو ہے بک رہی ہے, اور وہ سبزی جو پیاز جو ہے وہ پیاز اور روٹی کھا لیتے تھے تو پیاز 80 روپے کلو جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. تو یہ شاید مسائل نہیں ہے. پھر آئے دن جو ہے وہ کارخانوں کے مالکان جو ہے وہ قیمت بڑھانے کی وجہ سے کرشنگ روک دیتے ہیں, گندم سے آٹا پیسنا بند کر دیتے ہیں, یہ علیحدہ چکر چل رہے ہیں. پھر ان امپلائمنٹ جس تیزی سے اس ملک میں بڑھ رہی ہے, اور جس طرح تعلیم اس ملک سے بالکل تباہ ہو گئی ہے, تو یہ سارے کوئی معاملات ہیں, بے شمار ہیں اگر آپ لسٹ کریں. پینے کا پانی شہروں میں مہیا نہیں ہے, دیہات تو دور کی بات ہے, بجلی جو ہے وہ جو ہے اس سے لوگ محروم ہیں, گیس جہاں سے نکل رہی ہے وہاں کے لوگ جو ہے ان نعمتوں سے محروم ہیں, لیکن یہ سارے کام شاید ضمنی کام تھے. اصل مسئلہ اس قوم کا کیا تھا کہ حدود آرڈیننس میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کیا جائے, اور بہت ایمرجنسی تھی اس کی کہ فوراً کیا جائے. اور آپ دیکھیں گے پورا ایک سازشی مہم جو ہے وہ کئی مہینوں کی, اور یہ پہلی دفعہ نظر آیا کہ حکومتی سطح پر اس طرح بالکل وہی طریقہ جو یورپین قوتوں کا امریکہ کا رہا ہے کہ پہلے یلو جرنلزم ہوتا, جھوٹی خبریں, جھوٹے جو ہے باتیں میڈیا سے پھیلائی جاتی ہیں اور لوگوں کا ذہن بنایا جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ وہ کر گزرتے ہیں. اسی طرح یہ پہلی دفعہ اس ملک میں اس طرح مہم چلائی گئی, اور بڑے بڑے جو ہے وہ انہوں نے اشتہارات لاکھوں روپے کے جو ہے وہ اخباروں میں دیے, اور باقاعدہ سیریز کے ساتھ ٹی وی چینلوں پہ جو ہے پروگرام آتے رہے, انٹرویو آئے, اور لوگوں کے ذہنوں کو پوری طرح فلوٹ کر کے جو ہے انہوں نے بہت بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے یہ کام کیے. اب اس میں جو ہے ان کا ایجنڈا ہے کیا, تو پہلی چیز یہ آ گئی کہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہماری جان بخشی اسی قیمت پر چاہتے ہیں جب ہمارے اوپر پوری طرح ان کا کنٹرول ہو جائے, اور انہیں ہم سے جو ہے کسی قسم کا کوئی خطرہ جو ہے وہ نہ رہے, اس کے لیے سیاسی غلبہ چاہیے, اور وہ سیاسی غلبہ پہلے ڈائریکٹ تھا, انڈائریکٹ وہ بھی ہے. اسی طرح اکنامیکلی اب ہم جو ہے ان کے بالکل آپ کہیں کہ ان کی ہتھیلیوں میں جگڑ چکے ہیں, پہلے ہماری بالکل ٹاپ لیول پر جو ہے ان سے لین دین ہوتا تھا, اب وہ گراس روٹ لیول تک جمہوریت تو نہیں آئی ہے لیکن بین الاقوامی اداروں کے قرضے آ گئے, اب قرضوں میں نہ صرف حکومتیں بلکہ صوبائی حکومتیں, ان سے نیچے ضلع حکومتیں اور کاؤنسلر تک جو ہے وہ جکڑ گئے, اب یہ جو ہے ان کا جو ہے گھیرا ہمارے اوپر تنگ سے تنگ ہو رہا ہے. اب اس میں ایک چیز رہ گئی تھی, وہ تھی معاشرت. اب اس میں بھی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ نظام ہمیں نہیں پسند, یہاں اس ملک میں آزادی ہوگی, زنا کو جو ہے پروموٹ کیا جائے گا, تو ظاہر ہے اس طرح سے نہیں کہہ سکتا کوئی اس ملک کا, کیونکہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے, مسلمان اس طرح بالکل کھل کر حدود اللہ کے خلاف بات کو کبھی بھی جو ہے قبول نہیں کر سکتے. تو اس کا طریقہ کیا ہے, یہ ہمیشہ سے ان کا طریقہ رہا ہے, الفاظ بدل دیے جائیں اور جو ہے نعرہ جو ہے کوئی خوش کن نعرہ لگا کے جو ہے وہ اپنا زہر لوگوں کو پلایا جائے. اور وہ نعرہ یہی تھا کہ خواتین کا استحصال ہو رہے ہیں, انہیں حقوق نہیں مل رہے, تو حقوق کیسے دیے جائے, اور اس سے جو ہے وہ زنا کی سزا میں تخفیف کر دی گئی, کمی کر دی گئی, بلکہ بعض جگہوں میں تو ختم ہی کر دی گئی. تو یہ جو ہے طریقہ ہے. حالانکہ اس سے خواتین کے مسائل دیکھے جائے تو بے شمار مسائل خواتین کے ایسے ہیں جو جن پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. اور تبھی عثمانی صاحب نے اپنے اس میں جو ہے کوٹ بھی کیا کہ بھائی یہ مسائل ہیں, ان پر تو ذرا غور کرو. مثلا انہوں نے کہا عورتوں کے مسائل ہیں اس ملک میں. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انہیں وراثت میں حق نہیں دیا جاتا. بڑے بڑے جاگیردار ہیں, بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں, وہ اپنی جو ہے بچیوں کو جو ہے وراثت میں کوئی حق نہیں دیتے, بھائی جو ہے وہ نہیں دیتے. اور عوام بھی اسے پسند نہیں کرتی کہ بہن جو ہے وہ والد کے انتقال کے بعد اگر تقاضا کرے وراثت کا, اسے مایوس سمجھا جاتا ہے. تو جو ہے یہ حق انہیں دلایا جائے وراثت کا. اسی طرح جو ہے اسی حق وراثت سے محروم رکھنے کا ایک اور بہت بڑا طریقہ ہے جو ہمارے عمرہ استعمال کرتے ہیں. اپنی بہنوں کی شادی, اپنی بیٹیوں کی شادی قرآن سے کرا دی جاتی ہے, تو قرآن کے ساتھ وہ زیادتی ہے کہ جس کا تصور شاید اور کہیں ہے بھی نہیں. یہ ہمارے اگلے ہفتے کہا جاتا ہے کہ ہم نے تمہاری شادی قرآن سے کرا دی, اب تم اللہ اللہ کرتے رہے اور شادی کا خیال ذہن سے نکال دو. تو اس کا ایک جو ہیومن رائٹس ہے, اس کا اسلامی حق ہے, وہ سب سے اسے محروم کیا جاتا ہے. اس کے خلاف قانون سازی کی ضرورت ہے. پھر ایک لمحے میں تین طلاقیں دے کر اسے جو ہے وہ فارغ کر دیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے مارتے تھے اور ایسے لوگوں کو تاکہ باقیوں کو عبرت ہو, اور یہ ایک دفعہ میں اس طرح جو ہے عورت کا گھر نہ اجاڑا جائے. تو اس پہ قانون سازی کی ضرورت ہے. اسی طرح بچے سٹے کی رسم عام ہے کہ جو ہے وہ ایک لڑکی دیتے ہیں تو اس خاندان سے ایک لڑکی لے لیتے ہیں. اس میں جو خواتین کو جو مصیبت اور مسائل جھیلنے پڑتے ہیں, اب فرض کریں ایک جگہ جھگڑا پڑ گیا اور جو انہیں نہیں دی تھی طلاق ہو گئی, تو اب ان کا گھر بچ رہا ہے لیکن انہیں زبردستی طلاق دینی پڑتی ہے کہ تمہاری بہن گھر آئی ہے تو ان کی گھر کو بھی بہن کو بھی گھر بھیجو. تو ان کے خلاف جو ہے تعزیری احکامات جو اسلام الاؤ کرتا ہے کہ یہ ہے حقوق خواتین کے, ان پر کوئی اہتمام کرنا چاہیے, وہاں سے سر پہ نظر ہے. پھر زبردستی جو ہے نکاح کر دیا جاتا ہے ان کی مرضی کے خلاف, اسے تعزیری جرم ہونا چاہیے کہ ان پر سزائیں ملیں ایسے لوگوں کو جو یہ کریں. اور تو اور کسی بڑے کی گناہ کے عوض معصوم بچیوں کو جو ہے وہ خاندانوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور پوری زندگی وہ رگے دی جاتی ہیں وہاں, اور ایک ماسی سے بھی کم جو ہے ان کی اوقات ہوتی ہے, مارا پیٹا علیحدہ جاتا ہے اور ہر قسم کا تشدد ساری زندگی جھیلتی رہتی ہے. یہ سب ہمارے ہی معاشرے میں ہو رہا ہے لیکن ان کے خلاف کوئی جو ہے اقدام نہیں کیا گیا. تو پس منظر میں پہلی چیز کیا ہے, آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستانی خواتین کے مسائل حل کرنا نہیں, بالکل واضح ہمارے سامنے ہیں کہ جو مغربی آقا ہیں ہمارے اس وقت امریکہ ہے, اسے خوش کرنا, اور اس کی خوشی اسی میں ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً ان کی طرف سے مبارکبادی کے بھی پیغام آ گئے, اور ہمارے سامنے کہ برطانیہ کی طرف سے بھی, امریکہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ پیغام آیا کہ ہم اس پر بہت خوش ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی قانون سازی ہے جس پر جو ہے غیر مسلم جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں. بہرحال تو اب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ویسے کافی تفصیل سے جان کر چکے ہیں. سرسری طور سے اگر ہم دیکھا جائے تو سیاسی غلبہ تو انہیں حاصل ہو گیا ہمارے پر, معاشی غلبہ بھی انہیں ہم پر حاصل ہو گیا. ایک چیز کی تھوڑی سی کمی ہے, بہت کم ممالک رہ گئے جہاں پر ریزسٹنس ہے, وہ ان کا سوشل غلبہ ہے کہ ان کی اقدار بھی اسی طرح آ جائیں. اور ڈاکٹر صاحب تو مثال دیتے ہیں بلی کی کہ جس بلی کی دم کٹ گیا وہ چاہتی ہے کہ دوسری بلیاں ان کی بھی دم کٹ گیا, کیونکہ اگر وہ دم والی بلی نظر آئے گی تو خود جو احساس کمی ہوگی, احساس کمتری ہوگی, اپنی کمی کا جو احساس ہوگا قلق ہوگا. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ان کے ہاں بھی گھرانے جو ہیں ختم ہو جائیں. اس لیے 1994 میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی یونائٹیڈ نیشنز کے لیول پر, اور وہاں پر سوشل انجینئرنگ پروگرام ایک پروپوز کیا گیا کہ جتنے بھی یونائٹیڈ نیشن سے منسلک ممالک ہیں وہ جو ہے انہوں نے ان بلوں پر سائن کیا اور ایکسپٹ کیا کہ یہ چیزیں ہمارے ممالک میں نافذ کی جائیں, اور کہ ہیومن رائٹس یا بلکہ جو نام وہ لیتے ہیں سوشل انجینئرنگ کا جو ہے وہ لاہے عمل انہوں نے دیا. اسی طرح سے 1995 میں بیجنگ کانفرنس کے طور پہ یہ ہوا, پھر 2000 میں امریکہ میں یعنی نیو یارک میں جو ہے بیجنگ پلس 5 کے نام سے یہ ہوا. اب اس میں کیا مسائل طے کیے گئے اور ہمارے حکمرانوں نے کن چیزوں پر سائن کیا, پھر سائن کر کے بیٹھے رہنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا. جب آپ نے ایک چیز کمٹ کی ہے تو وہ پابند کرتے ہیں کہ جب تک آپ ان پر عمل درآمد نہیں کراتے آپ کو انٹرنیشنل اداروں سے وہ جو ایڈس مل رہی ہیں جو سپورٹس مل رہی ہے نہیں ملیں, اور باقاعدہ چیک کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے یہ احکامات دیے تھے ان پر کتنا عمل کیا. جب آدمی عمل کرتا ہے وہ تھوڑی سی ایڈ ریلیز کر دیتا ہے, پھر روک لیتے ہیں کہ اگلا اسٹیپ ہوا نہیں ہوا. اب جس بالکل اس طرح جیسے ٹھیکے داروں نے آج کیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی یہاں 100 بلب ہیں, 10 بلب لگا لو گے تو پھر اتنی رقم دے دیں گے, 20 لگا لو گے تو اتنی مزدوری لے جانا. تو اس طرح انہوں نے پہلے پورا ایجنڈا بنایا, ہر اسٹیپ پر کچھ جو ہے وہ ہمیں اس میں کچھ گنجائش دے دیتے ہیں. اس لیے حکمران مجبور ہوتے ہیں, اور یا تو وہ اللہ سے ڈر جائے تو رد کر دیں ان کی باتوں کو, تو وہ شیر کی ایک دن کی زندگی وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتا ہے. اور یہاں تو بہرحال شیر کی بھی ایک زندگی انہوں نے ختم کی تھی جو جیالے تھے برٹش. اب ان میں تو اتنا بھی دم نہیں ہے کہ یہ افغانستان میں پورا قبضہ کر سکے, تو اگر کوئی بڑی قوت بڑی طاقت جو ہے وہ کھڑی ہو جائے تو ان سے لڑنا ان کے بس کا روگ نہیں. دنیا انہیں بہت پسند ہے, زندگی سے بہت محبت ہے, تو کسی بڑی قوت سے بہرحال یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم ڈر جاتے ہیں تو وہ ہم پر غالب آ جاتے ہیں. اب اس ایجنڈے میں ہے کیا سوشل انجینئرنگ پروگرام, پہلا ہے ہم جنس پرستی, اور ایجنڈا یہ ہے کہ اسے گناہ یا جرم یا قرار نہ دیا جائے, ماحول کو سازگار کیا جائے کہ لوگ اسے ہیومن رائٹس مانے. ہر آدمی کا یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی جنسی تسکین اگر اپنے ہی ہم جنس سے کرنا چاہے تو اس کی آزادی, اور اسے انسانوں کا بنیادی حق جو ہے وہ کہہ کر لاگو کیا گیا. ہمارے ملک نے بھی اسے ایکسیپٹ کیا ہے. چنانچہ اب وہ کس طرح اعلان کریں کہ پاکستان میں جو ہے وہ ہم جنس پرستی الاؤڈ ہوگی, تو اس کے لیے بڑا شاطرانہ طریقہ یہ حدود آرڈیننس سے انہوں نے آغاز کیا ہے. سزاؤں کو پہلے معطل کیا, اب تو پتہ ہے کہ یہ ہم جنس پرستی کی سزا بھی موت ہے. سعودی عرب میں جو ہے اس پر جو ہے بی ہیڈنگ انہوں نے کی ہوئی ہے, جو ہے کئی افراد کو جو ہے انہوں نے سر قلم کر دی ہے اس کی سزا. تو اب یہ جو ہے ان کا چال ہے کہ قانونی ادھر سے شروع کریں گے پھر آہستہ آہستہ اس ملک کو آگے بڑھائیں گے. پورا اگر عبارت کریں تو اس میں دیا گیا ہے چنانچہ ایسے قوانین عوامل اور طریقہ کار کو فروغ دیا جائے گا اور انہیں لاگو کیا جائے گا جو جنس نسل مذہب و عقیدے کی بنا پر جنسی رجحانات سے متعلق امتیازات کی نفی کرتے ہوں. اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جنسی رجحانات کے خلاف ایسے تمام عوامل اور قوانین ختم کیے جائیں جو ہم جنس پرستی کو جرم قرار دیتے ہیں. دنیا کے مختلف ثقافتی سیاسی اور سماجی نظاموں میں خاندانی نظام کے تحت ہم جنس پرستوں کے خاندان بھی شامل کیے جائیں اور انہیں باقاعدہ بالکل مساوی درجہ اور حقوق دیے جائیں, اور اس طرح ہو رہا ہے. یہ شاید ابھی ہمارے ملک میں یہ مذاق لگے, لوگوں کو عجیب سا لگے, لیکن دنیا میں ایسے ملک تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں جو قانونی طور سے لائسنس جاری کرتے ہیں, یعنی نکاح نامہ جاری کرتے ہیں دو مردوں کی آپس میں شادی کا یا دو خواتین کی آپس میں شادی کا. تو اس طرف یہ پیش رفت ہے جہاں ہم جا رہے ہیں. اسی طرح خاندان کے ادارے کی مزید تباہی کے لیے ان کے مزید احکامات ہیں. مثلاً یہ کہ عورتوں کو پابند نہیں کیا جا سکتا رائٹ نسل کے لیے, یعنی عورتوں کو آزادی ہوگی چاہے تو وہ جو ہے وہ آنے والے جو حمل ہے اسے پرورش دینے الاؤ کریں یا جو ہے وہ ابورشن کرا دیں. تو یہ اور اگر وہ بچے کو جو ہے وہ یعنی حمل تو کنٹینیو رکھتی ہیں تو اس پر وہ اپنے شوہر سے مطالبہ طلب کر سکتی ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے وہ ایک پریشانی سے گزر رہی ہیں, اس لیے وہ کہیں گی لاؤ مجھے پیسہ دو ورنہ جو ہے میں ابورشن کرانے جا رہی. تو یہ آزادی جو ہے دلائی جا رہی ہے. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو آزادی ہوگی کہ وہ گھریلو کام کاج سے منع کر دیں. ویسے بھی ہمارے دین میں یہ اخلاقی ذمہ داری ان کی لگائی گئی ہے, پابندی اس طرح نہیں کی گئی ہے, لیکن اس طرح چیزوں کو یہ پوری دنیا میں یہ طریقہ چل رہا ہے. ویسٹرن وومین کو کون سی آزادی ہوگی, آج بھی گھر آ کے وہی زیادہ کام کرتی ہے, کون سے شوہر جو ہے کام کر, لیکن جو ہے جن علاقوں میں یہ ہے تو وہاں ایکسپلائٹیشن جو ہے بڑھے تو اس طرح کے قوانین آ رہے. اسی طرح شوہر اگر عورت کی رضامندی کے خلاف اس سے تعلق قائم کرے تو وہ جو ہے وہ جرم کرا دیا جائے, اس پہ شوہر جو ہے وہ سزا ہو سکے. اسے وہاں کے معاشرے میں میریٹل ریپ کا نام دیا جاتا ہے, ابھی ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے, اور اگر ابھی ہم نے ان کی مخالفت نہیں کی تو یہ ہمارے لیے بھی عام باتیں ہوں. اسی طرح عصمت فروشی باقاعدہ ایک معزز پیشہ ہے, اور جس طرح ایک مزدور اپنے مسلز کو استعمال کر رہا ہے محنت کر رہا ہے, اسی طرح یہ جسم فروشی بھی ایک معزز پیشہ مانا جائے اور انہیں بھی معاشرے میں وقار دیا جائے اور عزت دی جائے, ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور انہیں سیکس ورکرز کہا جائے. ورنہ دنیا بھر میں کیا کہا جاتا ہے, prostitutes कहा जाता है, वो उन्हें ये लफ्ज पसंद नहीं है, वो कहते हैं sex worker कहा जाता है। और ये UN ये बात कर रहा है, UN की लेवल पर ये बातें आ रही हैं कि उन्हें जो है इन मुल्कों में ये प्रोस्टिट्यूट ना कहा जाए। और आपको शायद पता हो हमारे मुल्क में ये जो अधूर हकूक निस्वा बिल जो जब नाफिज हुआ है प्रेसिडेंट ने साइन किया है तो मिठाइयां बटी हैं इन सारी जगहों पर जहां पे ये जिस्म फरोशी के काम है कि अब जो है पुलिस हमें तंग नहीं कर सकती। नॉन कॉग्निजेबल जुर्म इसे करार दिया गया है, यानी पुलिस अब जो है इन मामलात में इन्वॉल्व नहीं होगी, जिनसी जो जराइम है बराबर सेशन कोर्ट जाना होगा। अगला एजेंडा ये कि मसावी हक विरासत दिया जाए, तो जाहिर है बिल्कुल डायरेक्टली हिट करता है इस्लामी जो विरासत के कवानीन है, क्योंकि इस्लाम पहले ही औरत को जो है वो उस पर जिम्मेदारी माश की नहीं डालता, और वो कहता है कि औरत जिम्मेदारी है वालिद की, वालिद नहीं है भाई की, और शादी हो जाती है तो शोहर की, शोहर नहीं कह सकता तो बेटे की, बेटा नहीं कह सकता खानदान के बड़े की, वो नहीं कह सकता तो किसकी जिम्मेदारी है, खातून स्टेट की, हुकूमत देगी, उसके ऊपर बारी नहीं है कि वो जाए और जो है वो बाजारों में घूमे और जो है मेहनत मशक्कत करके रोजी पाले, उसकी तो इकोनॉमिकल जो सपोर्ट है वो ये दर्जे मुकर्रर किए इस्लाम ने। अब उन्होंने एक तो ये कि औरत को भी मैदान में घसीटा है कि तुम आ जाओ अपनी रोटी खुद कमाओ, और फिर साथ जो है उसके ऊपर हमल और वजह हमल और बच्चों की परवरिश का भी बार इजाफी जो है वो डाला। तो अब इस तरह जो है ये कि मसावी हकूक दिए जाए विरासत में। जिना और इस्कात हमल में उन्होंने कहा कि इसकी भी इजाजत हो, अपनी मर्जी से जो है वो मर्जी की इजाजत दी जाए, तो ये भी मामला जो है प्रमोट करने पड़ेंगे हमारी हुकूमत को, और इस एजेंडे को उन्होंने भी जो ओन किया है, इस पर उनके भी जो है सिग्नेचर है। जिना इस्कात हमल पर इसी तरह ये कहा गया है कि अगर यानी औरत कंटिन्यू करे तो शौहर की तरफ से जो है मुआवजा तलब कर सकती है इन सारी चीजों का। इसी तरह औलाद की परवरिश में जो दूध पिला रही है इसका भी मुआवजा देगी, जबकि हमें मालूम है कि इस्लामी लॉज में तलाक की सूरत में जो है वो शौहर देता है दूध पिलाने पर मुआवजा, वरना नहीं, वरना तो ये बच्चा जो है उस औरत का भी है, उसका भी जो है बच्चे का हक है वालदा जो है दूध पिलाए। हाल बत्ता जो खर्चा बढ़ता है इजाफी जो अखराजात हो रहे हैं उसमें वो मजीद देगा, लेकिन वो इस तरह पाबंद नहीं है कि वो मुआवजा देगा। तो जनाब ये सारी चीजें जो है आ रही हैं। इसी तरह एक सच मंजर ये भी नजर आता है, ये तो वो एजेंडा है जिस पर हमारा मुल्क साइन कर चुका है, तो अब इन्हें ये सारे मामला यहाँ पर करने हैं। हम जिन परस्ती को जो है कानूनी सपोर्ट देनी है और औरतों को जो है ये सारे हकूक दिलाने हैं जिसको वहां पर जो है दिया गया है, सोशल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम किया गया है, और इसके लिए जो है काफी अच्छे से मेहनत हो रही है फैमिली प्लानिंग के नाम पर और जो है वो वुमेन राइट्स के नाम पर, और ये सब जो है, और ये हदूद ऑर्डिनेंस भी उसी का एक हिस्सा है। इसी तरह अगली चीज ये लगती है कि हो सकता है कि ये इकोनॉमिकल रीजंस में से एक हो, और अब हम देख रहे हैं कि क्योंकि दुनिया में जितनी भी मादनियात हैं, जितने भी एनर्जी के जराए हैं, वो सब महदूद हैं और काफी अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमेशा हमेशा तो रहने वाले नहीं, बड़ी तेजी से एनर्जी के सोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। और आपको पता है कि जो है वो अंदाजा है कि आइंदा 50 साल 100 साल के अंदर जो है बड़ी डिफिशियंसी पैदा होने वाली है एनर्जी की, और खसूसन उसमें ऑयल जो है बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है, और चुनाचे इन लोगों ने खुद तो ये किया हुआ है कि अपने रिजर्व्स को महफूज रखा हुआ है, अपना तेल नहीं निकालता, वो बंद है। इस वक्त मुसलमानों का तेल इस्तेमाल हो रहा है, ओपेक जो एक तेल का इदारा है इसमें 11 ममालिक है, उनमें से 10 मुसलमान है, एक वेंजुएला जो है एक सिर्फ एक ईसाई मुल्क है, बाकी 11 में से 10 मुसलमान है। हमारा तेल जो है हर चीज की प्राइस बढ़ रही है, और तेल की इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो फिक्स है प्राइस, या फिर कम होती है, वरना उसमें उसमें इजाफा नहीं हो रहा, क्योंकि ये मुसलमानों की दौलत है, तेजी से आता से जारी। उसी में एक चीज ये आती है कि वेस्ट एशियाई ये जो रियासतें अभी आजाद हुई है रशिया के ब्रेक होने पर, अब ये भी मादनियात से मालामाल है, तेल भी है, यूरेनियम भी है, और भी बहुत ही कीमती मादनियात है। फिर इसी रीजन में अफगानिस्तान भी आ जाता है, और पाकिस्तान का भी बलोचिस्तान आ जाता है, और फिर ये एक ट्रेड रूट बनता है पूरा। करीब तरीन पोर्ट जो है वो हमारा पाकिस्तान का कराची का पोर्ट है, या गवादर का पोर्ट है बलोचिस्तान में, तो ये करीब तरीन जरिया है, क्योंकि ये मादनियात इतने बड़े बड़े पहाड़ जब वो काटेंगे तो हवाई जहाज पर तो ले जाने से रहे उन्हें काट के, तो वो लेकर किसमें जाएंगे, ये तेल जो भरेंगे इतना, तो तेल भी जो है हवाई जहाज में तो जा नहीं सकता, उसमें उतना फ्यूल लग जाएगा जितना फायदा होगा, तो उसकी तहसील का सबसे इकोनॉमिकल रूट है समंदरी रूट, چنانچہ وہ اس پورے ریجن کو پیسفل چاہتے ہیں کہ وہ پیسفل ہو, وہاں اچھی سڑکیں بنی ہوئی ہوں, اچھے جو پل بنے ہوئے ہوں. اور اس لیے ہمارے ملک میں بھی جہاں 50 سال میں کچھ نہیں ہوا, وہاں پچھلے 4-5 سالوں میں وہ کچھ ہو گیا کہ نظریں حیران ہیں کہ ہمارے یہاں بھی ایسا کام ہو سکتا ہے. اور اتنی لوٹ مار کے باوجود سڑکیں بنی گئیں اور پل بنی گئے. تو یہ سب اصل میں پیچھے ایک پورا جو ہے وہ ایک پورا سلسلہ ہے جو وقت ایشیائی ریاستوں تک اکنامیکل روٹس کو سیکیور کرنا چاہتا ہے. اسی لیے افغانستان پہ جہاں ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ اسلامی حکومت بن رہی تھی, وہاں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ طالبان ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتے ہیں ان ٹریڈ روٹس میں, کیونکہ انہوں نے پہلے آفر کی تھی کہ پارٹنرشپ کر لو اور ہم تمہیں بھی معاوضہ دیں گے, لیکن طالبان نے قبول نہیں کیا. اس لیے انہیں جو ہے تباہ کیا گیا تاکہ یہ ریجن بالکل ان کے لیے اوپن رہا, یہاں سے ندیات نکال نکال کے وہ لے جا سکیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اب یورپین قوم کا اپنا مزاج ہے اور اس میں وہ مادر پیدر آزادی جو ہے وہ ہمیں بہت انتہا پر نظر آتی ہے. اب وہ جب اس ریجن میں آئیں گے, ان کے لوگ آئیں گے, انجینئر آئیں گے اور وہ یہاں رہیں گے, کام کریں گے, تو وہ روکے پیکے رہ نہیں سکتے. انہیں اپنی زبان کا وہ ٹیسٹ جو ہے وہ چاہیے. اس ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ جو ساری تہذیب ہے اسے ختم کرنا ہے تاکہ یہاں پر بھی اسی طرح کی اریانی اور پارسی عام ہوں اور ان کا وہ حلوے ماندے جو ہے وہ چلتے رہیں, ان کے چٹخارے بننا ہو. اور یہ تعریف بھی شاہد ہے کہ غریب ممالک بالآخر اگر مذہب نہ ہو, کوئی اقدار پیچھے نہ ہو, تو مجبور ہو جاتے ہیں جسم فروشی پہ. یہ جو ہے یہ معاملہ آپ کو تھائی لینڈ میں بھی نظر آئے گا, جب وہاں پر جو ہے غربت بڑھی, انفلیشن بڑھا اور روٹی سے لوگ محروم ہونے لگے, تو جو ہے انہیں لوگوں نے انہیں ایک اور ذریعہ دکھایا جسم فروشی کا, اور پورا انٹرنیشنل پورٹ بن گیا وہ. دنیا بھر سے ٹورسٹ آتے تھے اور وہاں عیاشی کر کے جاتے تھے اور جو ہے وہ پیسے ملتے تھے انہیں, اور یہ پوری انڈسٹری بنی ہے. اب جو ہے انہوں نے الحمدللہ اس سال سے انہوں نے کچھ جو ہے شروع کر دیا ہے سختی, اور وہ پورٹ روڈ بند کر دیا اور کچھ جو ہے وہ دوبارہ ترقی کی طرف آ گئے. تو غریب لوگوں کے لیے روٹی کی پیٹ کی آگ بجھانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جسم فروشی. چنانچہ مہنگائی اتنی کر دی جائے اور دینی اور جو نظریات کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ آدمی کے پاس صرف یہی ذریعہ رہ جائے جسم فروشی کا. ہمارے یہاں ٹورسٹ کیوں نہیں آتے؟ ہمارے یہاں تو بہت خوبصورت جگہ. ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ مارکیٹ نہیں ہے اس طرح کے کاموں کی, تو اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اب ہمارے سامنے کہ کراچی کے اطراف کے جو جزیرے ہیں وہ بیچے جا رہے ہیں, بڑے بڑے ملٹی نیشنل جو ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں, پروجیکٹس بنا رہے ہیں. تو یہاں پر بھی اسی طرح کیسینو اور اسی طرح جو ہے وہ اڈے بنیں گے جہاں پر ٹورسٹ آئیں اور لطف اندوز ہوں. اس میں ایک بہت بڑا ہرڈل یہ قانون تھا, اس کا جو ہے معاملہ مکا دیا گیا ہے. اب یہاں اس طرح پھر ہمیں پتا ہے پچھلے 10-12-15 سال سے جو ہے باقاعدہ جو ہے نشریاتی ذرائعوں سے ذہن سازی مسلمانوں کی جا رہی, انہیں اس کلچر سے بہت قریب کر دیا گیا کہ اب وہ مایوب ہمارے لیے چیزیں نہیں رہیں. پہلے ہمارے اپنے اندر کے ڈراموں میں جو ہے صرف ڈائیلاگس پہ جو ہے وہ اگلے دن اخبار بھرا ہوتا تھا کہ یہ اس میں اس طرح کا جملہ فلانے ڈرامے میں آ گیا اور فلانے میں یہ ہو گیا. اب بہت کچھ چھمبی دیکھ لیتے ہیں اور ہمارے کانوں پہ جھون ہی نہیں تھی. تو یہ سارا جو ہے یہ اس کے پیچھے مقاصد نظر آتے ہیں. اب جناب اس میں ہمارا لاہے عمل کیا ہونا چاہیے, ہم کیا کریں؟ تو اصل میں ہمیں اپنے اس تہذیب کا دفاع کرنا ہے, ان حدود کا ہمیں دفاع کرنا ہے. یہ ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے, اخلاقی ذمہ داری بھی ہے, اور اب تو ہماری قومی ملکی ذمہ داری بھی ہے. اگر ہمیں اپنے عوام کو, اپنے بھائیوں کو اس غلاظت سے بچانا ہے جس میں ساختہ لوگ کرتے رہے, اور ابھی بھی اس سے فائدہ تو کس نے ہوا؟ تھائی لینڈ نے کون سی ترقی کری؟ سب کچھ گوا کے کیا حاصل کیا سوائے بیماریوں کے اور سوائے جو ہے مزید رسوائی کے؟ تو یہی ہمارے حصے میں بھی آئے گا اگر ابھی سے ہم نے بریک نہیں لگا. تو پہلے سمجھ گئے ہماری تہذیب کیا ہے, کیونکہ معاملہ تو حدود آرڈیننس میں بھی زنا سے متعلق ہے. تو اور کیونکہ اس وقت جو ہے سیاسی اور اکنامیکل سطحوں کے بعد اب یہ معاشرتی سطح سے بھی ٹارگیٹ بنایا گیا, تو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلامی تہذیب ہے کیا, اسلامی معاشرہ ہے کیا. تو اس کا جو اصول بیان ہوا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا. فرمایا کہ زنا کے تو قریب بھی نہ جاؤ, یعنی کہ زنا نہ کرو, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, بے شک یہ ایک بہت ہی فحش کام ہے, بہت ہی بے حیائی کا کام ہے. اور فرمایا وساء سبیلا, اور بہت ہی برا راستہ ہے. تو برا راستہ کن معنی میں؟ اس کی وجہ سے جو ہے شوہر اور بیوی کی محبت کمزور پڑ جاتی ہے, اور شوہر اور بیوی کی محبت کمزور پڑتی ہے تو پورا خاندان کا ادارہ کمزور ہو جاتا ہے. اور پھر جو ہے وہی معاملہ ہوتا ہے جیسے یورپ میں امریکہ میں ہے کہ شوہر گھر سے باہر نکلتا ہے تو اسے کوئی اعتماد نہیں ہے بیوی پر کہ اب کون کون پیچھے گھر میں آیا, اور اسی طرح بیوی کو یقین نہیں ہے کہ یہ گھر سے نکلا ہے تو کہاں کہاں اس نے منہ مارا ہو. تو دونوں ایک دوسرے سے جو ہے درجن ہے اور جو ہے انہیں پتا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہوگا, تو آپس میں بانڈ آف لو نہیں ہے. ہاں ایک دوسرے کسی نہ کسی یعنی کمپرومائز کرتے ہیں وہ کچھ بینیفٹ کے لیے, اس لیے وہ ساتھ ساتھ زندگی گزارے. ورنہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت یورپ میں کوہبیشن ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے جسے عام الفاظ میں کہتے ہیں لیونگ ٹوگیدر, ان میرڈ کپل جو ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں جب بھی کچھ نہیں بنتی علیحدہ ہو جاتے ہیں کہیں اور چلے. تو یہ لائف اسٹائل پورے یورپ میں امریکہ میں بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے, اور اس کے بہت بڑے سائیکولوجیکل اور جسمانی اور اکنامیکل بہت مضر اثرات ہیں. وہ خود بھی ریسرچ کر رہے ہیں مان رہے ہیں ان چیزوں, لیکن اور کوئی سولوشن ہے نہیں, لوگ شادیاں کرنے کو تیار نہیں. تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ یہ برا راستہ ہے, اس سے خاندان کا نظام ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح والد کو اپنی اولاد کے بارے میں یقین نہیں رہتا میرے ہی بچے ہیں, یقین نہ ہو تو پھر ان کی تربیت اور اس کے لیے قربانی اور اپنے آپ کو انویسٹ کرنا وہ نہیں نظر آتا. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ جو دو مہینے کی چھٹی آتی ہے ہم تو اپنے بچوں کو لے لے کے گھومتے ہیں تفریح کراتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں ذرا دیکھیں آپ یورپ میں اور امریکہ میں وہاں کیا ہوتا ہے. بچے جو ہیں وہ صبح میں کام کرتے ہیں مختلف ریسٹورانٹوں میں, اپنا جیب خرچ خود کماتے ہیں, پھر اڑاتے ہیں انہیں جس طرح چاہیں, اور کچھ وہ 16-17 سال کے ہیں انہیں گھروں سے نکال دیتے ہیں کہ جاؤ تم اپنا انتظام خود کرو. یہاں تک کہ ایک بہت بڑا ریٹ ہے سوئسائڈ کا جو نوجوان لڑکیوں میں ہو رہا ہے, ذات بسر کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے ان کے پاس, کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں. والدین کہتے ہیں خبردار جو ہمارے گھر ہیں جہاں مرضی جاؤ. تو جو ہے ایک عجیب مصیبت میں اس وقت وہاں کے نوجوان بسر کر رہے ہیں. یا تو وہ تہذیب ہم اختیار کر لیں پھر آ کے بند کر لیں. ہمارے یہاں کے بھائی بند ہم دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی خود وہاں گزارتے ہیں, لیکن خصوصاً جب اپنی بچیاں بڑی ہونے لگتی ہیں تو پاکستان آتے ہیں. اب شاید ان کے پاس یہ آپشن بھی نہ رہے. تو اس سے پہلے کہ ایسا ہو ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرنا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام نے اس رشتے کا سدے باب کیا ہے کہ یہ معاملات اسلامی جو ہے وہ علاقوں میں نہ ہوں اور مسلمانوں کے معاشرے میں یہ پریشانیاں نہ آئیں. تو پہلا معاملہ کیا کیا گیا ہے کہ نکاح اسے آسان بنایا گیا, گویا عزت اور عصمت کی حفاظت کا معاملہ کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, نکاح من سنتی, نکاح میری سنت میں, یہ عبادت کا, ورنہ باقی مذاہب میں تو اسے محض یہ جنسی تسکین اور حیوانی تقاضا کہا جاتا ہے, یہاں کہا جا رہا ہے یہ میری سنت ہے, ایسا کرو گے تو یہ اللہ کی عبادت. اور بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا, تم میں سے جو کوئی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے, کیونکہ یہ نظروں کی کو نیچا رکھنے والی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی. اسی طرح فرمایا کہ اگر ابھی اتنی وسعت نہیں ہے کہ نکاح کر سکو تو کثرت سے جو ہے وہ روزے رکھو. اور اسی لیے ہم یہ کئی دفعہ ہمارے سامنے آ چکا کہ نکاح جو کو آسان بنایا گیا, جن معاشروں میں نکاح کو مشکل بنایا جاتا ہے وہاں زنا کا رستہ آسان ہو جاتا ہے, وہ یہ سارے مسائل جو ہیں وہاں شروع ہو جاتے ہیں جن پر ہم نے نظر ڈالی. پھر دوسرا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے ستر حجاب کا, گویا وہ عصمت و عفت کا پردہ تھا, یہ جسم کا پردہ ہے. ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے مرد کا سطح کیا ہے, یہ بیلی بٹن, یہ جو پیٹ پہ گول سا نشان ہوتا ہے ادھر سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک مرد کو چھپانا ہے دوسرے مردوں سے بھی, اور یہی سطح عورت کا عورت کے لیے. اور پھر عورت کا مرد کے لیے سطح کیا ہے, یعنی اپنے بھائی اپنے بیٹے اپنے باپ کے لیے چہرے کی ٹکیاں اور ہاتھ کلائیوں تک کسی طرح پھر نیچے جو ہے تخنوں تک پاؤں کے باقی سارا جسم چھپانا, تو یہ سطح ہے. پھر جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اضافی ہے جو حجاب چلاتا ہے عورتوں کے لیے کہ اپنے اوپر اضافی ایک چادر ڈالیں جس سے ان کا لباس اور ان کے جسم جو ہے پورا چھپ جائے. تو یہ ستر حجاب کے احکامات ہیں, اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ مسلم احمد ابو داؤد ترمذی ان سب حضرات نے نقل کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی مرد کسی مرد کے ستر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو نہ دیکھے, اور یہاں تک کہ مردے کے سطر کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں. چنانچہ ہم جب مردوں کو نہلاتے ہیں ان کے سطر کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں, ایک چادر زیادہ حالانکہ مر گیا ہے کس کو کیا اس سے جو رغبت ہوگی, لیکن اس میں بھی جو ہے وہ سطر کا اہتمام ہے کہ ادھر بھی نظر نہ پڑے. اسی طرح تنہائی میں بھی جو ہے منع کیا گیا کہ سطل کھولی جائے. ابو داؤد ترمذی میں جو ہے وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے تو اس سے شرم کی جائے. ٹھیک ہے, کوئی انسان نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہے, تو تنہائی میں بھی سطل نہ کھولا جائے. اسی طرح تیسرا معاملہ یہ کیا گیا کہ شرم و حیا کو پروموٹ کیا گیا وہاں سے, یعنی دل کا پردہ. پہلے آیا عزت و حسرت کا پردہ, پھر آیا جسم کا پردہ, اب دل کا پردہ شرم و حیا, اسے پروموٹ کیا جا رہا ہے. مسند احمد اور ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان میں سے, اور ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے, اور جو ہے وہ بدکاری جو ہے بے حیائی میں سے, اور بے حیائی کا ٹھکانہ جہنم. تو یہ ہم دیکھ لیں کہ جو ہے یہ کس طرح جو ہے وہ اللہ کے رسول نے ان چیزوں کو واضح کیا. اسی طرح متفقن علیہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی زنا نہیں کرتا مگر وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا. تو ایمان اور جو ہے یہ حیا, یہ ساتھ ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ, جب ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا. تو یہی کام کیا گیا ہے کہ حیا اٹھا لی جائے تو ایمان جو ہے وہ کیا ہوگا, خود بخود ختم ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایمان پہ زور لگائیں کہ بھائی سب کے سب چھوڑو یہ جو ہے ایمان کو اور آ جاؤ میدان میں, بلکہ انہوں نے وہ کام دوسرا کیا, حیا ختم کر دو ایمان آپ سے آپ مر جائے گا. اسی طرح متفقن علیہ روایت اللہ کے رسول نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر, یہ شرم و حیا کی کیفیت یہ نہیں لاتی مگر بھلائی, اس سے صرف بھلائی حاصل ہوتی ہے. تو شرم و حیا ہوتی ہے تو بھلائی حاصل ہوتی. اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمیں عطا بھی فرمائے اور انہیں معاشرے میں عام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. بہت بڑے محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حیا یہ ہے کہ تمہارا مولا تمہیں کسی ایسی حالت میں نہ دیکھے جو اس کے نزدیک جو ہے ناپسند. تو یہ اصل میں حیا ہے کہ آدمی کو اللہ اپنی نافرمانی کی حالت میں نہ دیکھے, تو اسے پروموٹ کیا جائے جو ہے. اسی طرح اگلا حکم دیا گیا غزوہ بصر. نہ صرف اب یہ کتنے احکامات ہیں جو پے در پے جو ہے وہ آ رہے, نظروں کی حفاظت کی جائے. چنانچہ سورہ نور آیت نمبر 30 میں آیا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں میں سے بعض کو بچا کے رکھیں, نظر بچائیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ, یہ زیادہ بہتر ہے, یہ زیادہ تزکیے کا باعث ہے ان کے لیے. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کام جو ہے وہ کرے. تو نظر بچانے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ پوری نظر بھر کے نہ دیکھنا, دیکھی اندیکھی کر دینا. اور اسی معنی میں یہ آتا ہے کہ جہاں ایک دفعہ میں آدمی نے کہیں کشش محسوس کی ہو وہاں دوبارہ جو ہے اس طرف نظر نہ ڈالنا, یہ نظر بچانا غزوہ بصر سے مراد ہوتی ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا کہ علی پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں. تو یہ جو ہے نظر کی بھی حفاظت ہم نے کرنی. اسی طرح پانچواں اقدام کیا کیا گیا, دائرہ کار علیحدہ کر دیا گیا, مردوں کا علیحدہ خواتین کا علیحدہ, گھر کی ذمہ داری خواتین کے حوالے کی گئی, اور کما کے لانا مردوں کے ذمہ کیا گیا. اور یہ اتنا بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ پوری دنیا میں یہی جو ہے معاملہ تھا, اور ابھی بھی جو ہے اس کے خلاف کرنے کے لیے بڑے بڑے دلائل اور بڑے بڑے جو ہے چیزیں اور گھر کے لانی پڑتی ہیں اور فلسفے بگانے پڑتے ہیں کہ لوگوں کو اس عام قاعدے سے ہٹایا جائے. مطلب پوری دنیا میں یہی قاعدہ تھا. جب انڈسٹریل ریولیوشن آیا ہے یورپ میں, جب انہوں نے جو ہے یہ نظریہ نکالا کہ 50% تو خواتین ہیں, انہیں لے کر آؤ میدان میں, لیکن تاریخ گواہی یہ دیتی ہے کہ وہ 50% خواتین کو جو لے کر میدان میں لے کر آئے تو اس سے ہوا کیا. اب ان خواتین میں وہ حمل کی حالت میں تو آ نہیں سکتی, تو منع حمل کرنا پڑا, اور چھوٹے بچوں کو پرورش نہیں کر سکتی, اس لیے دے کے سینٹر بنانے پڑے. تو وہی قومیں جو ان خواتین کو میدان میں لائی, اب ان کے پاس صرف شوق ہے جو ہے اس وقت ہیومن کیپٹل کی, پوری دنیا سے اب وہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں کہ آؤ ہمارا نظام ورنہ چل نہیں سکتا, لوگوں کی کمی ہے. فرانس میں ایسا وقت بھی آیا کہ ڈیتھ ریٹ اور برتھ ریٹ برابر ہو گئے, یعنی وہ بڑھی نہیں رہی آبادی, اور جو انہیں اعلان کرنا پڑا کہ بھائی زیادہ بچے پیدا کرو, اور رزلٹ کیا ہے کہ صرف 15-20% جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے خواتین کا. ورنہ اس میں جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے, اور اس وقت جو ہے جو بھی میڈیا پہ اس وقت بیٹھ رہے ہیں اس کے سامنے ہے کہ ہر لیول پر خواتین کا استحصال ہو رہا ہے. جتنی بڑی محرومی اور جتنی بڑی ذلت اس وقت مغربی خاتون کو درپیش ہے اس کا شاید ہمارے ہاں کی خواتین کو کیا مردوں کو بھی احساس نہیں. ہر ہر جگہ جو ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی اسلٹ کی جا رہی ہیں, چاہے دفتر ہو چاہے بازار ہو چاہے گھر ہو, کہیں وہ ان کی جو ہے حفاظت نہیں. تو کسی نے بہت صحیح کہا کہ ہمارے ہاں خواتین ملکاؤں کی طرح ہے, لوگ جو ہے ابھی بھی نظریں جھکا لیتے ہیں اور بات جو ہے وہ پورا اس طرح نہیں کرتے. آج بھی جو ہے سو میں سے ایک دو ایسے ہیں جو ان کے لیے جو ہے جگہ دے دیتے ہیں اور جو ہے ان کی جو ہے اس طرح بے عزتی نہیں ہوتی, ورنہ یورپ میں تو ایک کھلونا ہے عورت اور اسے استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. تو اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ علیحدہ علیحدہ دائرہ کار ہوں. ہاں اگر گھسیٹا ہی ہے اکنامکس میں تو اس کا بھی طریقہ موجود ہے, سیگریگیشن کا طریقہ. خواتین کے اسکولز علیحدہ ہوں, وہاں خواتین طلبہ ہوں خواتین ٹیچرز ہوں, خواتین کی انڈسٹریز علیحدہ ہوں, وہاں مزدور بھی خواتین ہوں سپروائزر بھی خواتین ہوں, خواتین کے ہاسپٹلز علیحدہ ہوں وہاں مریض بھی خواتین ہوں نرسز بھی خواتین ہوں ڈاکٹرز بھی خواتین ہوں. اس طرح اگر اداروں کو سیگریگیٹ کر دیں گے تو خواتین بھی آ سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور اس کے بعد سے اسلام ان ساری احتیاطی تدبیروں کے بعد آخری چیز کیا لگاتا ہے, وہ ہے سخت ترین سزا. ایسی سزا کہ جس سے ایک کو سزا اور ہزاروں کو عزت. تو اس لیے جو ہے زنا کی سزا کیا رکھی, اگر غیر شادی شدہ ہے تو لوگوں کے سامنے 100 کوڑے لگیں گے. تو جب لوگ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ بھئی اس آدمی کو 100 کوڑے لگے اور کیا حشر ہوا اس کا, تو آئندہ جو ہے وہ اس طرح کا اگر موقع بھی میسر ہوگا تو 100 دفعہ سوچیں گے کہ کہیں میرے بھی کوڑے نہ لگیں. اور شادی شدہ کے لیے سزا کیا ہے, رجم کی سزا. اور یہ سزا کوئی ایک اب بہت بڑا ایشو اٹھایا جا رہا ہے کہ قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث میں. اور یہ سزا کہاں سے کنٹینیو ہے, تورات سے کنٹینیو ہے. وہاں پر ایک جو ہے معاملہ آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ نے پوچھا بھائی تورات میں کیا لکھا ہے, تو ان کا جو عالم تھا اس نے اس آیت کا تو ہاتھ رکھ دیا, اس کے اطراف میں پڑتا رہا, کہا بھائی ہاتھ ہٹاؤ, ہاتھ ہٹایا تو رجم کی سزا تو صاحب کا جو ہے امت سے چلی آ رہی ہے. یہود کے یہاں یہی سزا رہی ہے, عیسائیوں کے یہاں یہی سزا رہی ہے, وہی ہمارے دین میں, یہ کوئی نئی سزا تو نہیں آ گئی. انہوں نے جان بوجھ کے اسے رد کر دیا تو ہم اس پر ابھی بھی قائم ہیں. اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو پکڑ کر رجم کیا جائے, اصل میں اسلامی سزائیں عبرت کے لیے ہیں. اسی لیے وہ علیحدہ کہیں چھپا کے نہیں دی جاتی, بھرے میدان میں دی جاتی تاکہ ایک آدمی کو سزا اور اس سے عبرت جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کو. تو اس لیے سزائیں رکھی گئی ہیں اور انہیں ختم کر کے اب جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو آسان طریقہ یہ تھا کہ قانونی چیزوں کو ختم کیا جائے, شرم و حیا کا مادہ اس عوام سے ہٹایا گیا. پھر کون پوچھتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, رسول کیا کہہ رہا ہے, ہماری اخلاقیات کیا ہیں. تو ہر آدمی جو ہے اسی سے دوڑ رہا ہوگا. تو اس طرف جو ہے ہمارا ملک جا رہا ہے. اب اس کا کمپیریزن کر لیں, جس طرف بڑھ لیں, جہاں پر یہ سزائیں نافذ نہیں ہیں, جہاں پر یہ تہذیب نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بات بڑے زور و شور سے اب کہی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے وار اگینسٹ سولائزیشن کی جو بات کی جا رہی ہے اور اسے بار بار مغربی میڈیا جو ہے پروموٹ بھی کرتا ہے, تو ان کی سولائزیشن کیا ہے اسے بھی دیکھیں. لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس ہیں, یو این یونائٹیڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی یہ فگرز ہیں, یہ یعنی ان کا جو عدلیہ کا نظام ہے ان کی اسٹیٹسٹکس ہیں جو میں رکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ جو وہاں کی آرگنائزیشن ہیں جو خواتین کے حقوق پر کام کر رہی ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ اسٹیٹسٹکس بیان کریں. تو صرف یونائٹیڈ اسٹیٹس میں جو ہے 2.5 منٹ میں ایک عورت ریپ ہوتی ہے, یہ اوسط ہے. 2.5 منٹ جو گزرتے ہیں اس میں ایک عورت کا ریپ کہیں نہ کہیں پورے یو ایس اے میں ہوا ہوتا ہے. ریپ کسے کہتے ہیں, زنا بالجبر. زنا بالرضا تو جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, وہ تو سیکنڈوں میں ہو رہا ہوگا, لیکن یہ بالجبر ہے. اور یہ وہ ہے جس کی رپورٹ کی جاتی ہے عدالت, ورنہ وہاں پہ یہ بات ہے کہ رپورٹڈ کیسز صرف 26% ہیں, یعنی 100 خواتین اگر ریپ ہوتی ہیں ان میں سے صرف 26 آ کر جو ہے وہ رپورٹ کراتے ہیں. تو اس میں اوسط بن رہا ہے 2.5 منٹ میں ایک عورت ریپ ہو رہی ہے. اور ساؤتھ افریقہ میں یہ ریٹ جو ہے 17 سیکنڈ کا ہے, ہر 17 سیکنڈ میں ایک عورت ریپ ہوتی ہے, زنا بالجبر ہوتا ہے وہاں. اسی طرح جو ہے فگرز دے رہے ہیں ان کی اپنی اسی یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس سے یہ فگرز دیے ہیں کہ جو 6 ریپ ہوتی ہیں خواتین, ان میں سے ہر چھٹی جو لڑکی ہوتی ہے وہ 12 سال سے کم عمر ہوتی ہے. اگر 6 ریپ ہوئے تو ان میں سے ایک جو ہے 12 سال سے کم عمر بچی کے ساتھ یہ جرم کیا گیا ہوتا ہے. اسی طرح 20% خواتین جو اس وقت یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں رہ رہی ہیں انہیں کم از کم ایک دفعہ زندگی میں جو ہے زنا الجبر کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, کم از کم ایک دفعہ. اور یہ جو ہے اوسط بڑھ جاتی ہے کینیڈا میں 40% خواتین کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ جو ہے زنا الجبر سے گزرنا پڑتا ہے. اسی طرح 76% یہ اب وہ ان کے ریٹس ہیں, جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت کم لوئسٹ لمٹس ہیں, یہ وہ خواتین ہیں, وہ بچیاں ہیں جو 18 سال سے کم عمری میں عصمت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اور ان میں سے بھی 15% وہ ہیں جو سارے وسائل کے باوجود ابورشن الاؤڈ ہے اور ساری میڈیسن ہے, ان کے باوجود جو ہے ماں بن جاتی ہیں 18 سال سے کم. تو وہاں کا ماحول اب یہ بہت کامن ہے, سنگل پیرنٹ فیملیز, اور وہ جو ہے سوالات ہوتے ہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں نہیں, بچے کتنے, تو وہ جواب جو ہے وہاں موجود ہوتا ہے اتنے بچے. تو یہ چیزیں ابھی اس ملک میں نہیں آئیں. اب وہاں آپ کو ایسے ادارے ملیں گے, ایسے جو ہے وہ آرگنائزیشن ملیں گی جہاں پر وہ انہوں نے لیبل لگایا بیبی آف مائی بیبی. ابھی اپنی بچی ہی جو ہے 13-14 سال کی اس کی بچی ہوگی. اب اس سے جتنے کمپلیکس جو ہیں وہ سوشل مسائل جو اس معاشرے میں اٹھے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں, اور اس سے گزرنے کے لیے باقاعدہ وہاں کاؤنسلنگ ہوتی ہے, دوائیں ہیں, اور جتنی بڑی تعداد میں جو ذہنی امراض کا وہ لوگ شکار ہیں, اور جتنا مال جو ہے ان کا جو ہے انویسٹ ہو رہا ہے ان دواؤں پر, تو وہی جو ہے اگر ہم اس رستے پر چلیں گے تو یہی سب جو ہے ہمارے سامنے بھی درپیش ہوگا. اور حد تو یہ ہے کہ ان ریٹس میں ایک بہت بڑی تعداد 30% سے زیادہ جو ہے وہ انسسٹ کہلاتی ہے. اب یہ ایسی چیزیں کہ جنہیں زبان پر لاتے ہوئے بھی فی الحال اتنے بگڑنے کے باوجود بھی ابھی تک یہاں پر کچھ جھجک ہے, لیکن اگلے کچھ عرصے میں یہ سب ختم ہو جائے گا اور شاید یہ چیزیں ہمارے یہاں کے بھی منا دے. انسسٹ کہتے ہیں کہ قریب ترین رشتے دار جو ہے وہ انوالو ہوں کسی سیکشل کرائم میں, اس میں باپ بیٹی ہے, ماں بیٹا ہے, بہن بھائی ہیں سگے, اور جو ہے چچا ماموں, تو کسی رشتے کا کوئی پاس نہیں ہے وہاں پہ. تو یہی چیزیں ہمارے معاشرے میں آ جائیں گی اگر ہم نے ابھی سے ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا. اب کرنا کیا ہے؟ تو جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سے کچھ آیات شروع میں رکھ دوں کہ وہ ہمیں اچھی طرح جو ہے وہ اپنے پلو سے باندھ لینا چاہیے. اسی طرح ایک چیز تو یہ ہے کہ کچھ نہ کریں, خاموش رہیں, جیسے کہ ہمارے بھی لوگ ہر دفعہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہوتی ہے کہ جب معاملہ ہو جاتا ہے, جب جو ہے ہمیں ہماری عقل میں آتا ہے اور پھر ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں, اب کیا فائدہ. تو بات یہ ہے کہ ابھی ابتدا ہوئی ہے اور ان کے جو مقاصد ہیں وہ بہت آگے تک ہیں. ابھی اس کے لیے راہ ہموار کی ہے, قانون کا ایک بڑا پتھر ہٹایا ہے, ابھی بہت سارے پتھر موجود ہیں اس معاشرے میں. ابھی ہماری شرم و حیا اس طرح ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی ہماری خواتین اس طرح جو ہے وہ انہیں وہ ہوا نہیں لگی ہے جو یورپ کی خواتین کو اس طرح لگ گئی ہے. تو اس لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو پہلا کام یہ ہے کہ علماء کرام سے درخواست کریں کہ اس معاملات میں آگے بڑھیں اور انہیں سپورٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اب لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور وہ جو ہے کتنا ہی بڑا دینی ایشو کیوں نہ ہو وہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہتر یہی طریقہ ہے کہ جو رجال دین ہیں جنہیں عموماً لوگ دینی لوگ سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ مل کر ایک نان پولیٹیکل تحریک جو ہے وہ چلائی جائے اور اس میں جو ان کی مدد کی جائے. میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں, ہم علماء کرام تک یہ میسج پہنچا سکتے ہیں. اس میں آڈیو کیسٹ بھی موجود ہے, سی ڈیز بھی ہیں, کتابیں بھی ہیں. ایشو ہے کیا, وہ آرڈیننس کیا ہے, کیا تبدیلیاں آ گئیں, اور یہ نہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, پاکستان میں کیا شکل ہو جائے گی, ایک جو ہے جھلک جو ہے ہماری ذمہ داری ہم لوگوں کو دکھائیں, خصوصاً علماء کرام, کیونکہ اکثریت ایسی ہے جو وہاں تک دیکھ نہیں پا رہی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اس ماحول سے اپنے آپ کو کاٹ کے رکھتے ہیں, اس فحاشی میں اس طرح براہ راست جو ہے اس کا ایکسپیرینس نہیں کرتے, تو اس لیے ان کی سوچ بھی وہاں تک اس برائی تک جو ہے وہ اس طرح نہیں پہنچتی. تو ہم کیونکہ اس کا ایک اندازہ رکھتے ہیں تو ہماری کم سے کم ذمہ داری ہے کہ ان تک یہ میسج پہنچائیں. اسی طرح جو ہے وہ عوام میں آگہی پیدا کرنے کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اب اس کے آگے کیا ہو سکتا ہے, ابھی بہت بڑے بڑے ان کے لیے ہرڈلز موجود ہیں اور جس کے لیے امریکہ کوشش کر رہا ہے, جس طرح یہ حدود آرڈیننس کی باقی بھی چار جو ہیں دفعے ہیں جو بھی امریکہ کو نہیں پسند, ایک دفعہ بھی ختم کیا انہوں نے, باقی چار ابھی اور موجود ہیں. اسی طرح ایک بلاسفیمی لا کہلاتا ہے جو بہت عرصے سے جو ہے وہ یورپ اس کی مخالفت کر رہا ہے, یعنی گستاخ رسول سے متعلق جو قوانین اس ملک میں بنائے وہ بھی خطرہ ہے کہ وہ ریورس کر دیے جائیں گے. اسی طرح جو ہے بہت سارے جو جیسے قادیانی ہیں، آغا خانی ہیں، انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے اس ریجن میں، اور بڑا زور لگایا جا رہا ہے کہ انہیں جو ہے انہیں مسلم مانا گیا. وہ خود دعوے کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں ہمیں غیر مسلم. تو اگر ابھی ہم نے اسٹرگل نہیں کی، ہمت نہیں کی، تو ایک ایک کر کے یہ سارے جو ہیں وہ آگے بڑھتے رہیں گے، اور ہم جو ہے اسی طرح بعد میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے اپنے کچھ نہ کچھ ایفرٹ لگائے، وقت لگائے، پیسے لگائے، کم سے کم جو ہے 10-20 تو اپنا ٹارگیٹ کر لے کے 20 آدمیوں تک تو میں کم سے کم پہنچاؤں گا. خطرے سے خطرہ بنتا ہے، اس لیے بات جو ہے آگے بڑھتی. اور تو یہ کہ ہمیں سبق لینا چاہیے، بس بالکل آخر میں میں 2-3 منٹ بس اور آپ کے لوں گا، کہ یہی کام سیکولر عناصر بھی کر رہے ہیں اور انہیں بھی بہت مزاحمتیں کرنی. پاکستان میں اس طرح کے کام کر دینا آسان ہے. آپ خود سوچیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ مخالفت کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈٹے ہیں. کیا انہیں اپنی جانیں پیاری نہیں؟ کیا آج ہمارے حکمران نہیں ڈرے ہوں گے کہ کوئی جنونی مذہبی انہیں قتل کر دے، یا ان کے بیوی بچوں کو نقصان پہنچا دے، یا ان کے اساتذہ کو کوئی جلا دے؟ انہیں بھی یہ خوف ہے، لیکن وہ باطل کے لیے، شیطان کے لیے ان سارے خوفوں کو برداشت کر رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں آگے، اور بالکل سستی نہیں دکھا رہے. جہاں دینی قوتیں زور پکڑتی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، اور جب ہم ڈھیلے پڑتے ہیں تو وہ اپنے کام کو جہاں سے چھوڑا ہوتا ہے وہاں سے آگے بڑھاتے ہیں. تو ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے. بس آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، سورہ آل عمران کی بھی آخری آیت ہے 200، اور اس میں جو ہے وہ یہی بات ہمیں سمجھائی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، اصبروا، صبر کرو. صبر کرنے سے مراد ہوتا ہے ڈٹے رہو، جمے رہو. یعنی کہ وہ بھی ایک مراد ہوتی ہے کہ برائی کو جو ہے کوئی اگر برا معاملہ ہو جائے اسے برداشت کرنا، لیکن اس کے ایک معنی ہوتے ہیں ڈٹے رہنا، جمے رہنا، مخالفتوں کو برداشت کرنا. آگے فرمایا وصابروا، بلکہ صبر میں سبقت لے جاؤ. اب وہ بھی باطل کے لیے جمے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، تو ان سے سبقت لے جاؤ. اور فرمایا وراثتو، اور آپس میں رابطے میں رہو، آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے جڑو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ کامیاب ہو سکو. اور یہ کامیابی اللہ کے تقوی کے ساتھ ہی جڑی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. یہاں پہ بھی اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزاری تو زندگی پر سکون ہوگی. الحمدللہ پاکستان میں ہماری اکثریت کی زندگی پر سکون، ہمیں اپنے گھروں کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا مسئلہ باہری کا مسئلہ ہے، کچھ روٹی کمانے کا مسئلہ ہے، کچھ جو ہے انہی لوگوں کی جو گڑبڑے، نظام کوئی نہیں ہے. ورنہ گھروں کی طرف سے ہم مطمئن ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں حاصل. کروڑوں روپے خرچ کر کے یہ نعمتیں حاصل نہیں ہو سکتی. جا کے ذرا یورپ میں لوگوں کو دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ ان محبتوں کے لیے ترستے ہیں. بس آخر میں دو اشعار آپ کے سامنے اجمیر آبادی کے رکھوں گا، اسی کی منظر کشی انہوں نے کی ہے. اور جس غفلت کا رخ ہم نے اختیار کیا اور جس طرف ہماری قوم بھاگی جا رہی ہے، اس کی تصویر انہوں نے چیکی. کہتے میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے. نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. تو اس سے پہلے کہ یہ سودا ہو جائے اور ہم بھی اپنے شاداب چمنوں کو ان کی جو لٹے ہوئے جو ہے ویرانوں سے خرید لیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے لیے جدوجہد کریں، اپنا حصہ ڈالیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ خیر.
محترم حضرات اور معزز خواتین، میں ڈاکٹر صاحب کا تنظیم اسلامی گلشن اقبال کی جانب سے انتہائی مشکور ہوں. میرے استاد محترم بھی ہم میں سے اکثر کے اساتذہ میں شامل ہیں، یہ کہ انہوں نے اتنا اپنا قیمتی وقت نکال کے ایک بہت بڑی جو سازش کی جا رہی ہے، خاص طور پہ مسلمانان پاکستان کے خلاف، اس کے اوپر سے پردہ اٹھا.